بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی تصنیف ضرورت الامام کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ رسالہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ ستمبر 1897 میں تالیف فرمایا اور صرف ڈیڑھ دن میں لکھا۔ اس رسالے کے لکھنے کی وجہ ایک دوست کی اجتہادی غلطی تھی، جس پر اطلاع پانے سے آپ نے ایک نہایت دردناک دل کے ساتھ یہ رسالہ لکھا۔ اس دوست نے اپنے الہامات اور خوابیں سنائیں، اور ایک خواب ایسا سنایا جس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ آپ کو مسیح موعود نہیں مانتے، اور نیز یہ کہ وہ مسئلہ امامت حقہ سے بے خبر ہیں۔ لہذا آپ کی ہمدردی نے یہ تقاضا کیا کہ امامت حقہ سے متعلق یہ رسالہ لکھیں اور بیعت کی حقیقت تحریر کریں۔ اس رسالے میں آپ علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ امام الزمان کون ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کو دوسرے ملہموں اور خواب بینوں اور اہل کشف پر کیا فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اس رسالے کے آخر میں مقدمہ انکم ٹیکس کی روداد بھی درج کی گئی ہے۔ یہ خلاصہ حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس کی طرف سے اس کتاب کا تحریر کیا گیا۔ اب اصل کتاب ضرورت الامام شروع کی جاتی ہے۔ ٹائٹل بار اول، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ الحمدللہ کہ یہ رسالہ جس کا نام ہے ضرورت الامام صرف ڈیڑھ دن میں تیار ہو کر مطبع ضیاء الاسلام قادیان نے بہتمام حکیم فضل الدین صاحب بیروی مالک و مہتمم مطبع مطبوع ہوا۔ ضرورت الامام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفا۔ اما بعد، واضح ہو کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہ کرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، حدثنا عبداللہ حدثنا ابی حدثنا اسود بن عامر اخبرنا ابو بکر عن عاصم عن ابی صالح ام معاویتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ۔ مسند احمد بن حنبل، جلد 4 صفحہ نمبر 96، اور امام احمد، امام ترمذی، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیتے ہوئے حضرت حارث الاشعری کی روایت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، من مات ولیس علیہ امام جماعت فإن موتته موتۃ جاہلیہ۔ اور امام حاکم نے اس حدیث کو حدیث بن عمر اور معاویہ کی روایت سے بیان کیا ہے، اور بزار نے حضرت ابن عباس کی روایت سے اسے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث ایک متقی کے دل کو امام الوقت کا طالب بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، کیونکہ جاہلیت کی موت ایک ایسی جامع شقاوت ہے جس سے کوئی بدی اور بدبختی باہر نہیں۔ سو بموجب اس نبوی وصیت کے ضروری ہوا کہ ہر ایک حق کا طالب امام صادق کی تلاش میں لگا رہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ ہر ایک شخص جس کو کوئی خواب سچی آوے یا الہام کا دروازہ اس پر کھلا ہو وہ اس نام سے موسوم ہو سکتا ہے، بلکہ امام کی حقیقت کوئی اور امر جامع اور حالت کاملہ تامہ ہے جس کی وجہ سے آسمان پر اس کا نام امام ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ صرف تقوی اور طہارت کی وجہ سے کوئی شخص امام نہیں کہلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجعلنا للمتقین اماما، الفرقان آیت 75۔ پس اگر ہر ایک متقی امام ہے تو پھر تمام مومن متقی امام ہی ہوئے، اور یہ امر منشأ آیت کے برخلاف ہے، اور ایسا ہی بموجب نص قرآن کریم کے ہر ایک ملہم اور صاحب رویائے صادقہ امام نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں عام مومنین کے لیے یہ بشارت ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں مومنین کو یہ نعمت ملے گی کہ اکثر سچی خوابیں انہیں آیا کریں گی یا سچے الہام ان کو ہوا کریں گے۔ پھر قرآن شریف میں ایک دوسرے مقام میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، حامیم السجدہ آیت 31۔ یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، فرشتے ان کو بشارت کے الہامات سناتے رہتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بذریعہ الہام تسلی دی گئی۔ لیکن قرآن ظاہر کر رہا ہے کہ اس قسم کے الہامات یا خوابیں عام مومنوں کے لیے ایک روحانی نعمت ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اور ان الہامات کے پانے سے وہ لوگ امام وقت سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اور اکثر یہ الہامات ان کے ذاتیات کے متعلق ہوتے ہیں اور علوم کا افاضہ ان کے ذریعے سے نہیں ہوتا، اور نہ کسی عظیم الشان تحدی کے لائق ہوتے ہیں، اور بہت سے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ بعض وقت ٹھوکر کھانے کا موجب ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک امام کی دستگیری حفاظہ علوم نہ کرے تب تک ہرگز ہرگز خطرات سے امن نہیں ہوتا۔ اس امر کی شہادت صدر اسلام میں ہی موجود ہے، کیونکہ ایک شخص جو قرآن شریف کا کاتب تھا اس کو بسا اوقات نور نبوت کے قرب کی وجہ سے قرآنی آیت کا اس وقت میں الہام ہو جاتا تھا جبکہ امام یعنی نبی علیہ السلام وہ آیت لکھوانا چاہتے تھے۔ ایک دن اس نے خیال کیا کہ مجھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے، مجھے بھی الہام ہوتا ہے۔ اس خیال سے وہ ہلاک کیا گیا، اور لکھا ہے کہ قبر نے بھی اس کو باہر پھینک دیا، جیسا کہ بلعم ہلاک کیا گیا، مگر عمر رضی اللہ عنہ کو بھی الہام ہوتا تھا، انہوں نے اپنے تئیں کچھ چیز نہ سمجھا، اور امامت حقہ جو آسمان کے خدا نے زمین پر قائم کی تھی اس کا شریک بننا نہ چاہا، بلکہ ادنا چاکر اور غلام اپنے تئیں قرار دیا، اس لیے خدا کے فضل نے ان کو نائب امامت حقہ بنا دیا۔ اور اویس کرنی کو بھی الہام ہوتا تھا، اس نے ایسی مسکینی اختیار کی کہ آفتاب نبوت اور امامت کے سامنے آنا بھی سوء ادب خیال کیا۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یمن کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اجدو ریح الرحمن من قبل الیمن، یعنی مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اویس میں خدا کا نور اترا ہے، مگر افسوس کہ اس زمانے میں اکثر لوگ امامت حقہ کی ضرورت کو نہیں سمجھتے، اور ایک سچی خواب آنے سے یا چند الہامی فکروں سے خیال کر لیتے ہیں کہ ہمیں امام الزمان کی حاجت نہیں، کیا ہم کچھ کم ہیں، اور یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ایسا خیال سراسر معصیت ہے، کیونکہ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے اور صاف فرما دیا ہے کہ جو شخص اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہ کیا وہ اندھا آئے گا اور جاہلیت کی موت پر مرے گا۔ اس حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملہم یا خواب بین کا استثناء نہیں کیا، جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ملہم ہو یا خواب بین ہو، اگر وہ امام الزمان کے سلسلے میں داخل نہیں ہے تو اس کا خاتمہ خطرناک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس حدیث کے مخاطب تمام مومن اور مسلمان ہیں اور ان میں ہر ایک زمانے میں ہزاروں خواب بین اور ملہم بھی ہوتے آئے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ امت محمدیہ میں کئی کروڑ ایسے بندے ہوں گے جن کو الہام ہوتا ہوگا۔ پھر ماں سوا اس کے حدیث اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ امام الزمان کے وقت میں اگر کسی کو کوئی سچی خواب یا الہام ہوتا ہے تو وہ در حقیقت امام الزمان کے نور کا ہی پرتو ہوتا ہے جو مستعد دلوں پر پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی امام الزمان آتا ہے تو ہزارہا انوار اس کے ساتھ آتے ہیں اور آسمان میں ایک صورت انبساطی پیدا ہو جاتی ہے اور انتشار روحانیت اور نورانیت ہو کر نیک استعدادیں جاگ اٹھتی ہیں۔ بس جو شخص الہام کی استعداد رکھتا ہے اس کو سلسلہ الہام شروع ہو جاتا ہے، اور جو شخص فکر اور غور کے ذریعے سے دینی تفقہ کی استعداد رکھتا ہے اس کے تدبر اور سوچنے کی قوت کو زیادہ کیا جاتا ہے، اور جس کو عبادات کی طرف رغبت ہو اس کو تعبد اور پرستش میں لذت عطا کی جاتی ہے، اور جو شخص غیر قوموں کے ساتھ مباحثات کرتا ہے اس کو استدلال اور اتمام حجت کی طاقت بخشی جاتی ہے، اور یہ تمام باتیں در حقیقت اسی انتشار روحانیت کا نتیجہ ہوتا ہے جو امام الزمان کے ساتھ آسمان سے اترتی اور ہر ایک مستعد کے دل پر نازل ہوتی ہے۔ اور یہ ایک عام قانون اور سنت الہی ہے جو ہمیں قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی رہنمائی سے معلوم ہوا اور ذاتی تجارب نے اس کا مشاہدہ کرایا ہے، مگر مسیح موعود کے زمانے کو اس سے بھی بڑھ کر ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے، اور یہ سب کچھ مسیح موعود کی روحانیت کا پرتو ہوگا۔ جیسا کہ دیوار پر آفتاب کا سایہ پڑتا ہے تو دیوار منور ہو جاتی ہے، اور اگر چونا اور قلی سے سفید کی گئی ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ چمکتی ہے، اور اگر اس میں آئینے نصب کیے گئے ہوں تو ان کی روشنی اس قدر بڑھتی ہے کہ آنکھ کو تاب نہیں رہتی، مگر دیوار دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ سب کچھ ذاتی طور پر مجھ میں ہے، کیونکہ سورج کے غروب کے بعد پھر اس روشنی کا نام و نشان نہیں رہتا۔ بس ایسا ہی تمام الہامی انوار امام الزمان کے انوار کا انعکاس ہوتا ہے، اور اگر کوئی قسمت کا پھیر نہ ہو اور خدا کی طرف سے کوئی ابتلا نہ ہو تو سعید انسان جلد اس دقیقے کو سمجھ سکتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس الہی راز کو نہ سمجھے اور امام الزمان کے ظہور کی خبر سن کر اس سے تعلق نہ پکڑے تو پھر اول ایسا شخص امام سے استغنا ظاہر کرتا ہے، اور پھر استغنا سے اجنبیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اجنبیت سے سوء ظن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سوء ظن سے عداوت پیدا ہوتی ہے، اور پھر عداوت سے نعوذ باللہ صلب ایمان تک نوبت پہنچتی ہے، جیسا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ہزاروں راہب ملہم اور اہل کشف تھے اور نبی آخر الزمان کے قرب ظہور کی بشارت سنایا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے امام الزمان کو جو خاتم الانبیاء تھے قبول نہ کیا تو خدا کے غضب کے سائقہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے تعلقات خدا تعالیٰ سے بکلی ٹوٹ گئے، اور جو کچھ ان کے بارے میں قرآن شریف میں لکھا گیا اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ وہی ہیں جن کے حق میں قرآن شریف میں فرمایا گیا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، البقرہ آیت 90۔ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ سے نصرت دین کے لیے مدد مانگا کرتے تھے اور ان کو الہام اور کشف ہوتا تھا، اگرچہ وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی خدا تعالیٰ کی نظر سے گر گئے تھے، لیکن جب عیسائی مذہب بوجہ مخلوق پرستی کے مر گیا اور اس میں حقیقت اور نورانیت نہ رہی تو اس وقت کے یہود اس گناہ سے بری ہو گئے کہ وہ عیسائی کیوں نہیں ہوتے۔ تب ان میں دوبارہ نورانیت پیدا ہوئی اور اکثر ان میں سے صاحب الہام اور صاحب کشف پیدا ہونے لگے، اور ان کے راہبوں میں اچھے اچھے حالات کے لوگ تھے، اور وہ ہمیشہ اس بات کا الہام پاتے تھے کہ نبی آخر زمان اور امام دوران جلد پیدا ہوگا، اور اسی وجہ سے بعض ربانی علماء خدا تعالیٰ سے الہام پا کر ملک عرب میں آ رہے تھے، اور ان کے بچے بچے کو خبر تھی کہ عنقریب آسمان سے ایک نیا سلسلہ قائم کیا جائے گا۔ یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم، البقرہ آیت 147۔ یعنی اس نبی کو ایسی صفائی سے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو، مگر جب کہ وہ نبی موعود اس پر خدا کا سلام ظاہر ہو گیا تب خود بینی اور تعصب نے اکثر راہبوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے دل سیاہ ہو گئے، مگر بعض سعادت مند مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا۔ بس یہ ڈرنے کا مقام ہے اور سخت ڈرنے کا مقام ہے۔ خدا تعالیٰ کسی مومن کی بلم کی طرح بد عاقبت نہ کرے، الہی تو اس امت کو فتنوں سے بچا اور یہودیوں کی نظریں ان سے دور رکھ۔ آمین ثم آمین۔اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے قبائل اور قومیں اس غرض سے بنائیں کہ تا اس جسمانی تمدن کا ایک نظام قائم ہو اور بعض کے بعض سے رشتے اور تعلقات ہو کر ایک دوسرے کے ہمدرد اور معاون ہو جاویں، اسی غرض سے اس نے سلسلہ نبوت اور امامت قائم کیا ہے کہ تا امت محمدیہ میں روحانی تعلقات پیدا ہو جائیں اور بعض کے شفیع ہوں۔ اب ایک ضروری سوال یہ ہے کہ امام الزمان کس کو کہتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کو دوسرے ملہموں اور خواب بینوں اور اہل کشف پر ترجیح کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام الزمان اس شخص کا نام ہے کہ جس شخص کی روحانی تربیت کا خدا تعالیٰ متولی ہو کر اس کی فطرت میں ایک ایسی امامت کی روشنی رکھ دیتا ہے کہ وہ سارے جہان کی معقولیوں اور فلسفیوں سے ہر ایک رنگ میں مباحثہ کر کے ان کو مغلوب کر لیتا ہے۔ وہ ہر ایک قسم کے دقیق در دقیق اعتراضات کا خدا سے قوت پا کر ایسی عمدگی سے جواب دیتا ہے کہ آخر ماننا پڑتا ہے کہ اس کی فطرت دنیا کی اصلاح کا پورا سامان لے کر اس مسافر خانے میں آئی ہے، اس لیے اس کو کسی دشمن کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں پڑتا۔ وہ روحانی طور پر محمدی فوجوں کا سپہ سالار ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر دین کی دوبارہ فتح کرے، اور وہ تمام لوگ جو اس کے جھنڈے کے نیچے آتے ہیں ان کو بھی اعلیٰ درجے کے قوا بخشے جاتے ہیں، اور وہ تمام شرائط جو اصلاح کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور وہ تمام علوم جو اعتراضات کے اٹھانے اور اسلامی خوبیوں کے بیان کرنے کے لیے ضروری ہیں اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ اور بئیں ہمہ چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو دنیا کے بے ادبوں اور بد زبانوں سے بھی مقابلہ پڑے گا، اس لیے اخلاقی قوت بھی اعلیٰ درجے کی اس کو عطا کی جاتی ہے، اور بنی نو کی سچی ہمدردی اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اور اخلاقی قوت سے یہ مراد نہیں کہ ہر جگہ وہ خواہ نخواہ نرمی کرتا ہے، کیونکہ یہ تو اخلاقی حکمت کے اصول کے برخلاف ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس طرح تنگ ظرف آدمی دشمن اور بے ادب کی باتوں سے جل کر اور کباب ہو کر جلد مزاج میں تغیر پیدا کر لیتے ہیں اور ان کے چہرے پر اس عذاب علیم کے جس کا نام غضب ہے نہایت مکروہ طور پر آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور طیش اور اشتعال کی باتیں بے اختیار اور بے محل منہ سے نکلتی جاتی ہیں، یہ حالت اہل اخلاق میں نہیں ہوتی۔ ہاں، وقت اور محل کی مصلحت سے کبھی معالجے کے طور پر سخت لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس استعمال کے وقت نہ ان کا دل جلتا، نہ طیش کی صورت پیدا ہوتی ہے، نہ منہ پر جھاگ آتی ہے۔ ہاں، کبھی بناوٹی غصہ روب دکھلانے کے لیے ظاہر کر دیتے ہیں، اور دل آرام اور انبساط اور سرور میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اکثر سخت لفظ اپنے مخاطبین کے حق میں استعمال کیے ہیں، جیسا کہ سور، کتے، بے ایمان، بدکار وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ آپ اخلاق فاضلہ سے بے بہرہ تھے، کیونکہ وہ تو خود اخلاق سکھلاتے اور نرمی کی تاکید کرتے ہیں۔ بلکہ یہ لفظ جو اکثر آپ کے منہ پر جاری رہتے تھے، یہ غصے کے جوش اور مجنونانہ طیش سے نہیں نکلتے تھے، بلکہ نہایت آرام اور ٹھنڈے دل سے اپنے محل پر یہ الفاظ چسپاں کیے جاتے تھے۔ غرض، اخلاقی حالت میں کمال رکھنا اماموں کے لیے لازمی ہے، اور اگر کوئی سخت لفظ سوختہ مزاجی اور مجنونانہ طیش سے نہ ہو اور عین محل پر چسپاں اور اندر ضرورت ہو، تو وہ اخلاقی حالت کے منافی نہیں ہے۔ اور یہ بات بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ کا ہاتھ امام بناتا ہے، ان کی فطرت میں ہی امامت کی قوت رکھی جاتی ہے، اور جس طرح الہی فطرت نے بموجے بایت کریمہ آتا کل شئن خلقہ طہٰ آیت 51 ہر ایک چرند اور پرند میں پہلے سے وہ قوت رکھ دی ہے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ اس قوت سے اس کو کام لینا پڑے گا، اسی طرح ان نفوس میں جن کی نسبت خدا تعالیٰ کے ازلی علم میں یہ ہے کہ ان سے امامت کا کام لیا جاوے گا، منصب امامت کے مناسب حال کئی روحانی ملکے پہلے سے رکھے جاتے ہیں، اور جن لیاقتوں کی آئندہ ضرورت پڑے گی، ان تمام لیاقتوں کا بیج ان کی پاک سرشت میں بویا جاتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اماموں میں بنی نوع کے فائدے اور فیض رسانی کے لیے مندرجہ ذیل قوتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اول، قوت اخلاق۔ چونکہ اماموں کو طرح طرح کے اوباشوں اور سفلوں اور بد زبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ان میں اعلیٰ درجے کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے، تا ان میں طیش نفس اور مجنونانہ جوش پیدا نہ ہو اور لوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہو اور درست بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے، اور جو امام زمان کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنا ادنا بات میں منہ میں جھاگ آتا ہے، آنکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں، وہ کسی طرح امام زمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس پر آیت انک لعلی خلق عظیم القلم آیت 5 کا پورے طور پر صادق آ جانا ضروری ہے۔ دوم، قوت امامت ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام امام رکھا گیا ہے، یعنی نیک باتوں اور نیک اعمال اور تمام الہی معارف اور محبت الہی میں آگے بڑھنے کا شوق، یعنی روح اس کی کسی نقصان کو پسند نہ کرے اور کسی حالت ناقصہ پر راضی نہ ہو، اور اس بات سے اس کو درد پہنچے اور دکھ میں پڑے کہ وہ ترقی سے روکا جاوے۔ یہ ایک فطرتی قوت ہے جو امام میں ہوتی ہے، اور اگر یہ اتفاق بھی پیش نہ آوے کہ لوگ اس کے علوم اور معارف کی پیروی کریں اور اس کے نور کے پیچھے چلیں، تب بھی وہ بلحاظ اپنی فطرتی قوت کے امام ہے۔ غرض، یہ دقیق معرفت یاد رکھنے کے لائق ہے کہ امامت ایک قوت ہے کہ اس شخص کے جوہر فطرت میں رکھی جاتی ہے جو اس کام کے لیے ارادہ الہی میں ہوتا ہے۔ اور اگر امامت کے لفظ کا ترجمہ کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قوت پیش روی۔ غرض، یہ کوئی عارضی منصب نہیں جو پیچھے سے لگ جاتا ہے، بلکہ جس طرح دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت اور سمجھنے کی قوت ہوتی ہے، اسی طرح یہ آگے بڑھنے اور الہی امور میں سب سے اول درجے پر رہنے کی قوت ہے، اور انہی معنوں کی طرف امامت کا لفظ اشارہ کرتا ہے۔ تیسری قوت بسطت فی العلم ہے، جو امامت کے لیے ضروری اور اس کا خاصہ لازمی ہے، کیونکہ امامت کا مفہوم تمام حقائق اور معارف اور لوازم محبت اور صدق اور وفا میں آگے بڑھنے کو چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے تمام دوسرے قوا کو اسی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ اور رب زدنی علما، طٰہٰ 115، کی دعا میں ہر دم مشغول رہتا ہے، اور پہلے سے اس کے مدارک اور حواس ان امور کے لیے جوہر قابل ہوتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ کے فضل سے علوم الہیہ میں اس کو بسطت عنایت کی جاتی ہے، اور اس کے زمانے میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوتا جو قرآنی معارف کے جاننے اور کمالات افاضہ اور اتمام حجت میں اس کے برابر ہو۔ اس کی رائے صائب دوسروں کے علوم کی تصحیح کرتی ہے، اور اگر دینی حقائق کے بیان میں کسی کی رائے اس کی رائے کے مخالف ہو تو حق اس کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ علوم حقہ کے جاننے میں نور فراست اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ نور ان چمکتی ہوئی شعاؤں کے ساتھ دوسروں کو نہیں دیا جاتا۔ وذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء، بس جس طرح مرغی انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کر ان کو بچے بناتی ہے، اور پھر بچوں کو پروں کے نیچے رکھ کر اپنے جوہر ان کے اندر پہنچا دیتی ہے، اسی طرح یہ شخص اپنے علوم روحانیہ سے صحبت یابوں کو علمی رنگ سے رنگین کرتا رہتا ہے، اور یقین اور معرفت میں بڑھاتا جاتا ہے۔ مگر دوسرے ملہموں اور زاہدوں کے لیے اس قسم کی بسطت علمی ضروری نہیں، کیونکہ نوع انسان کی تربیت علمی ان کے سپرد نہیں کی جاتی، اور ایسے زاہدوں اور خواب بینوں میں اگر کچھ نقصان علم اور جہالت باقی ہے تو چنداں جائز اعتراض نہیں، کیونکہ وہ کسی کشتی کے ملاح نہیں ہیں بلکہ خود ملاح کے محتاج ہیں۔ ہاں، ان کو ان فضولیوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم اس روحانی ملاح کی کچھ حاجت نہیں رکھتے، ہم خود ایسے اور ایسے ہیں، اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ضرور ان کو حاجت ہے، جیسا کہ عورت کو مرد کی حاجت ہے۔ خدا نے ہر ایک کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، بس جو شخص امامت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اگر وہ ایسا دعویٰ زبان پر لائے گا تو وہ لوگوں سے اسی طرح اپنی ہنسی کرائے گا جیسا کہ ایک نادان ولی نے بادشاہ کے روبرو ہنسی کرائی تھی۔ اور قصہ یوں ہے کہ کسی شہر میں ایک زاہد تھا جو نیک بخت اور متقی تو تھا مگر علم سے بے بہرا تھا، اور بادشاہ کو اس پر اعتقاد تھا، اور وزیر بوجہ اس کی بے علمی کے اس کا معتقد نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وزیر اور بادشاہ دونوں اس کے ملنے کے لیے گئے، اور اس نے محض فضولی کی راہ سے اسلامی تاریخ میں دخل دے کر بادشاہ کو کہا کہ اسکندر رومی بھی اس امت میں بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ تب وزیر کو نکتہ چینی کا موقع ملا اور فی الفور کہنے لگا کہ دیکھیے حضور، فقیر صاحب کو علاوہ کمالات ولایت کے تاریخ دانی میں بھی بہت کچھ دخل ہے۔ سو امام الزمان کو مخالفوں اور عام سائلوں کے مقابل پر اس قدر الہام کی ضرورت نہیں جس قدر علمی قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ شریعت پر ہر ایک قسم کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، طبابت کی روح سے بھی، حیات کی روح سے بھی، طبی کی روح سے بھی، جغرافیے کی روح سے بھی، اور کتب مسلمہ اسلام کے روح سے بھی، اور عقلی بنا پر بھی اور نقلی بنا پر بھی، اور امام الزمان حامی بیضۂ اسلام کہلاتا ہے، اور اس باغ کا خدا تعالیٰ کی طرف سے باغبان ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس پر فرض ہوتا ہے کہ ہر ایک اعتراض کو دور کرے اور ہر ایک معترض کا منہ بند کر دے، اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی اس کا فرض ہوتا ہے کہ نہ صرف اعتراضات دور کرے بلکہ اسلام کی خوبی اور خوبصورتی بھی دنیا پر ظاہر کر دے۔ بس ایسا شخص نہایت قابل تعظیم اور کبریت احمر کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ اس کے وجود سے اسلام کی زندگی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ اسلام کا فخر اور تمام بندوں پر خدا تعالیٰ کی حجت ہوتا ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اس سے جدائی اختیار کرے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ارادے اور اذن سے اسلام کی عزت کا مربی اور تمام مسلمانوں کا ہمدرد۔ اور کمالات دینیہ پر دائرے کی طرح محیط ہوتا ہے۔ ہر ایک اسلام اور کفر کی کشتی گاہ میں وہی کام آتا ہے، اور اس کے انفاس طیبہ کفر کش ہوتے ہیں، وہ بطور کل کے اور باقی سب اس کے جز ہوتے ہیں۔ اوچو کل و تو جزی نئے کلی، تو ہلاکستی اگر میں بگسلی۔ وہ کل ہے اور تم کل نہیں جز ہو، اگر تم اس سے پہلو تہی کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھی قوت عزم ہے جو امام الزمان کے لیے ضروری ہے، اور عزم سے مراد یہ ہے کہ کسی حالت میں نہ تھکنا اور نہ نوامید ہونا اور نہ ارادے میں سست ہو جانا۔ بسا اوقات نبیوں اور مرسلوں اور محدثوں کو جو امام الزمان ہوتے ہیں ایسے ابتلاء پیش آ جاتے ہیں کہ وہ بظاہر ایسے مصائب میں پھنس جاتے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اور بسا اوقات ان کی وحی اور الہام میں فطرت واقع ہو جاتی ہے کہ ایک مدت تک کچھ وحی نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ان کی بعض پیش گوئیاں ابتلاء کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں اور عوام پر ان کا صدق نہیں کھلتا، اور بسا اوقات ان کے مقصود کے حصول میں کچھ توقف پڑ جاتی ہے، اور بسا اوقات وہ دنیا میں متروک اور مخذول اور ملعون اور مردود کی طرح ہوتے ہیں، اور ہر ایک شخص جو ان کو گالی دیتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ گویا میں بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں، اور ہر ایک ان سے نفرت کرتا اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ سلام کا بھی جواب دے، لیکن ایسے وقتوں میں ان کا عزم آزمایا جاتا ہے، وہ ہرگز ان آزمائشوں سے بے دل نہیں ہوتے اور نہ اپنے کام میں سست ہوتے ہیں یہاں تک کہ نصرت الہی کا وقت آ جاتا ہے۔ پانچویں قوت اقبال علی اللہ ہے جو امام الزمان کے لیے ضروری ہے، اور اقبال علی اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ مصیبتوں اور ابتلاؤں کے وقت اور نیز اس وقت کہ جب سخت دشمن سے مقابلہ آ پڑے اور کسی نشان کا مطالبہ ہو یا کسی فتح کی ضرورت ہو اور یا کسی کی ہمدردی واجبات سے ہو، خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، اور پھر ایسے جھکتے ہیں کہ ان کے صدق اور اخلاص اور محبت اور وفا اور عزم لا ینفق سے بھری ہوئی دعاؤں سے ملئے اعلیٰ میں ایک شور پڑ جاتا ہے، اور ان کی محویت کے تضرعات سے آسمانوں میں ایک دردناک غلغلہ پیدا ہو کر ملائک میں اضطراب ڈالتا ہے۔ پھر جس طرح شدت کی گرمی کی انتہا کے بعد برسات کی ابتدا میں آسمان پر بادل نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح ان کے اقبال علی اللہ کی حرارت یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سخت توجہ کی گرمی آسمان پر کچھ بنانا شروع کر دیتی ہے، اور تقدیریں بدلتی ہیں اور الہی ارادے اور رنگ پکڑتے ہیں، یہاں تک کہ قضاء و قدر کی ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جس طرح تپ کا مادہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور پھر مسہل کی دوا بھی خدا تعالیٰ کے حکم سے ہی اس مادے کو باہر نکالتی ہے، ایسا ہی مردان خدا کے اقبال علی اللہ کی تاثیر ہوتی ہے۔ آ دعائے شیخ نئے چوں ہر دعاست، فانی استو دست او دست خداست، یعنی اس بزرگ کی دعا ہر عام شخص کی دعا کی طرح نہیں ہے، وہ تو فانی فلہ ہے اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ اور امام الزمان کا اقبال علی اللہ یعنی اس کی توجہ علی اللہ تمام اولیاء اللہ کی نسبت زیادہ تر تیز اور سریع الاثر ہوتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کا امام الزمان تھا اور بلعم اپنے وقت کا ولی تھا جس کو خدا تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ نصیب تھا اور نیز مستجاب الدعوات تھا، لیکن جب موسیٰ سے بلعم کا مقابلہ آ پڑا تو وہ مقابلہ اس طرح بلعم کو ہلاک کر گیا کہ جس طرح ایک تیز تلوار ایک دم میں سر کو بدن سے جدا کر دیتی ہے، اور بدبخت بلعم کو چونکہ اس فلسفی کی خبر نہ تھی، کہ گو خدا تعالیٰ کسی سے مکالمہ کرے اور اس کو اپنا پیارا اور برگزیدہ ٹھہراوے، مگر وہ جو فضل کے پانی میں اس سے بڑھ کر ہے، جب اس شخص سے اس کا مقابلہ ہوگا تو بے شک یہ ہلاک ہو جائے گا، اور اس وقت کوئی الہام کام نہیں دے گا اور نہ مستجاب الدعوات ہونا کچھ مدد دے گا، اور یہ تو ایک بلم تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اسی طرح ہزاروں بلم ہلاک ہوئے، جیسا کہ یہودیوں کے راہب عیسائی دین کے مرنے کے بعد اکثر ایسے ہی تھے۔ چھٹے کسوف اور الہامات کا سلسلہ ہے جو امام الزمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ امام الزمان اکثر بذریعہ الہامات کے خدا تعالیٰ سے علوم اور حقائق اور معارف پاتا ہے، اور اس کے الہامات دوسروں پر قیاس نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ کیفیت اور کمیت میں اس اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن نہیں، اور ان کے ذریعے سے علوم کھلتے ہیں اور قرآنی معارف معلوم ہوتے ہیں اور دینی عقدے اور معضلات حل ہوتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کی پیشگوئیاں جو مخالف قوموں پر اثر ڈال سکیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پر جو لوگ امام الزمان ہوں، ان کے کشوف اور الہام صرف ذاتیات تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ نصرت دین اور تقویت ایمان کے لیے نہایت مفید اور مبارک ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ان سے نہایت صفائی سے مکالمہ کرتا اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہے، اور بسا اوقات سوال اور جواب کا ایک سلسلہ منعقد ہو کر ایک ہی وقت میں سوال کے بعد جواب اور پھر سوال کے بعد جواب اور پھر سوال کے بعد جواب ایسے صفا اور لذیذ اور فصیح الہام کے پیرائے میں شروع ہوتا ہے کہ صاحب الہام خیال کرتا ہے کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور امام الزمان کا ایسا الہام نہیں ہوتا کہ جیسے ایک کلوخ انداز یعنی مٹی کا ڈھیلا پھینکنے والا در پردہ ایک کلوخ پھینک جائے اور بھاگ جائے اور معلوم نہ ہو کہ وہ کون تھا اور کہاں گیا، بلکہ خدا تعالیٰ ان سے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور کس قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چہرے پر سے جو نور محض ہے اتار دیتا ہے، اور یہ کیفیت دوسروں کو میسر نہیں آتی، بلکہ وہ تو بسا اوقات اپنے تئیں ایسا پاتے ہیں کہ گویا ان سے کوئی ٹھٹھا کر رہا ہے۔ اور امام الزمان کی الہامی پیشگوئیاں اظہار علی الغیب کا مرتبہ رکھتی ہیں، یعنی غیب کو ہر ایک پہلو سے اپنے قبضے میں کر لیتی ہیں، جیسا کہ ایک چابک سوار گھوڑے کو قبضے میں کرتا ہے، اور یہ قوت اور انکشاف اس لیے ان کے الہام کو دیا جاتا ہے کہ تا ان کے پاک الہام شیطانی الہامات سے مشتبہ نہ ہوں اور تا دوسروں پر حجت ہو سکے۔ واضح ہو کہ شیطانی الہامات ہونا حق ہے، اور بعض ناتمام سالک لوگوں کو ہوا کرتے ہیں، اور حدیث النفس بھی ہوتی ہے جس کو ازواس اعلام کہتے ہیں، اور جو شخص اس سے انکار کرے وہ قرآن شریف کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ قرآن شریف کے بیان سے شیطانی الہام ثابت ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک انسان کا تزکیہ نفس پورے اور کامل طور پر نہ ہو تب تک اس کو شیطانی الہام ہو سکتا ہے، اور وہ آیت علی کل افاق اثیم اشعراء 223 کے نیچے آ سکتا ہے، مگر پاکوں کو شیطانی وسوسے پر بلا توقف مطلع کیا جاتا ہے۔ افسوس کہ بعض پادری صاحبان نے اپنی تصنیفات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اس واقعے کی تفسیر میں کہ جب ان کو ایک پہاڑی پر شیطان لے گیا اس قدر جرت کی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی خارجی بات نہ تھی جس کو دنیا دیکھتی اور جس کو یہودی بھی مشاہدہ کرتے، بلکہ یہ تین مرتبہ شیطانی الہام حضرت مسیح کو ہوا تھا جس کو انہوں نے قبول نہ کیا، مگر انجیل کی ایسی تفسیر سننے سے ہمارا تو بدن کانپتا ہے کہ مسیح اور پھر شیطانی الہام۔ ہاں، اگر اس شیطانی گفتگو کو شیطانی الہام نہ مانیں اور یہ خیال کریں کہ در حقیقت شیطان نے مجسم ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، تو یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان نے جو پرانا سانپ ہے فی الحقیقت اپنے تئیں جسمانی صورت میں ظاہر کیا تھا اور وجود خارجی کے ساتھ آدمی بن کر یہودیوں کے ایسے متبرک معبد کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا جس کے ارد گرد صدہ آدمی رہتے تھے تو ضرور تھا کہ اس کے دیکھنے کے لیے ہزاروں آدمی جمع ہو جاتے، بلکہ چاہیے تھا کہ حضرت مسیح یا آواز مار کر یہودیوں کو شیطان دکھلا دیتے، جس کے وجود کے کئی فرقے منکر تھے، اور شیطان کا دکھلا دینا حضرت مسیح کا ایک نشان ٹھہرتا جس سے بہت آدمی ہدایت پاتے، اور رومی سلطنت کے معزز عہدیدار شیطان کو دیکھ کر اور پھر اس کو پرواز کرتے ہوئے مشاہدہ کر کے ضرور حضرت مسیح کے پیرو ہو جاتے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ یہ کوئی روحانی مکالمہ تھا، جس کو دوسرے لفظوں میں شیطانی الہام کہہ سکتے ہیں، مگر میرے خیال میں یہ بھی آتا ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں بہت سے شریر انسانوں کا نام بھی شیطان رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اسی محاورے کے لحاظ سے مسیح نے بھی ایک اپنے بزرگ حواری کو، جس کو انجیل میں اس واقعے کی تحریر سے چند سطر ہی پہلے بہشت کی کنیاں دی گئی تھیں، شیطان کہا ہے۔ بس یہ بات بھی قرینے کے آس ہے کہ کوئی یہودی شیطان ٹھٹھے اور ہنسی کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آیا ہوگا، اور آپ نے جیسا کہ پطرس کا نام شیطان رکھا اس کو بھی شیطان کہہ دیا ہوگا، اور یہودیوں میں اس قسم کی شرارتیں بھی تھیں، اور ایسے سوال کرنا یہودیوں کا خاصہ ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ سب کہ صحیح جھوٹ ہو جو آمدن یا دھوکہ کھانے سے لکھ دیا ہو، کیونکہ یہ انجیلیں حضرت مسیح کی انجیلیں نہیں ہیں اور نہ ان کی تصدیق شدہ ہیں، بلکہ حواریوں نے یا کسی اور نے اپنے خیال اور عقل کے موافق لکھا ہے، اسی وجہ سے ان میں باہمی اختلاف بھی ہے۔ لہذا کہہ سکتے ہیں کہ ان خیالات میں لکھنے والوں سے غلطی ہو گئی، جیسا کہ یہ غلطی ہوئی کہ انجیل نویسوں میں سے بعض نے گمان کیا کہ گویا حضرت مسیح صلیب پر فوت ہو گئے ہیں۔ حاشیہ: عیسائیوں کی بہت سی انجیلوں میں سے ایک انجیل اب تک ان کے پاس وہ بھی ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح مصلوب نہیں ہوئے۔ یہ بیان صحیح ہے، کیونکہ مرہم عیسیٰ اس کی تصدیق کرتی ہے، جس کا ذکر صدہا طبیبوں نے کیا ہے۔ منہ ایسی غلطیاں حواریوں کی سرشت میں تھیں، کیونکہ انجیل ہمیں خبر دیتی ہے کہ ان کی عقل باریک نہ تھی۔ ان کے حالات ناقصہ کی خود حضرت مسیح گواہی دیتے ہیں کہ وہ فہم اور درایت اور عملی قوت میں بھی کمزور تھے۔ بہرحال یہ سچ ہے کہ پاکوں کے دل میں شیطانی خیال مستحکم نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی تیرتا ہوا سرسری وسوسہ ان کے دل کے نزدیک آ بھی جائے تو جل تر وہ شیطانی خیال دور اور دفع کیا جاتا ہے، اور ان کے پاک دامن پر کوئی داغ نہیں لگتا۔ قرآن شریف میں اس قسم کے وسوسے کو، جو ایک کم رنگ اور ناپختہ خیال سے مشابہ ہوتا ہے، طائف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور لغت عرب میں اس کا نام طائف اور طوف اور طیف اور طیف بھی ہے، اور اس وسوسے کا دل سے نہایت ہی کم تعلق ہوتا ہے، گویا نہیں ہوتا۔ یہ یوں کہو کہ جیسا کہ دور سے کسی درخت کا سایہ بہت ہی خفیف سا پڑتا ہے، ایسا ہی یہ وسوسہ ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ شیطان لعین نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں اسی قسم کے خفیف وسوسہ کے ڈالنے کا ارادہ کیا ہو، اور انہوں نے قوت نبوت سے اس وسوسے کو دفع کر دیا ہو، اور ہمیں یہ کہنا اس مجبوری سے پڑا ہے کہ یہ قصہ صرف انجیلوں میں ہی نہیں ہے بلکہ ہماری احادیث صحیحہ میں بھی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے: عن محمد ابن عمران السیرفی قال حدثنا الحسن ابن علی الانزی عن العباس ابن عبد الواحد عن محمد ابن عمرو عن محمد ابن مناظر عن سفیان ابن عیینۃ عن عمرو ابن دینار عن طاؤس عن ابی ہریرۃ قال جاء الشیطان الی عیسی قال الست تزعم انک صادق قال بلا قال فاوف علی ہذہ الشاہقہ فلق نفسک منہا فقال ویلک الم یقل اللہ یا ابن آدم لا تبلنی بہلاکک فانی افعل ما اشاء الاغانی لابی الفرج الاصفہانی اخبار ابن مناظر ونسبہ جز 18 صفحہ 207 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔ یعنی محمد بن عمران سیرفی سے روایت ہے، اور انہوں نے حسن بن علی انزی سے روایت کی، اور حسن نے عباس سے، اور عباس نے محمد بن عمر سے، اور محمد بن عمر نے محمد بن مناظر سے، اور محمد بن مناظر نے سفیان بن عیینہ سے، اور سفیان نے عمر بن دینار سے، اور عمر بن دینار نے طاؤس سے، اور طاؤس نے ابو ہریرہ سے کہا کہ شیطان عیسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تو گمان نہیں کرتا کہ تو سچا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ شیطان نے کہا اگر یہ سچ ہے تو اس پہاڑ پر چڑھ جا اور پھر اس پر سے اپنے تئیں نیچے گرا دے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تجھ پر وابیلا ہو، کیا تو نہیں جانتا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی موت کے ساتھ میرا امتحان نہ کر، کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان ایسی طرح سے آیا ہوگا جیسا کہ جبریل پیغمبروں کے پاس آتا ہے، کیونکہ جبریل ایسا تو نہیں آتا جیسا کہ انسان کسی گاڑی میں بیٹھ کر یا کسی کرائے کے گھوڑے پر سوار ہو کر اور پگڑی باندھ کر اور چادر اوڑھ کر آتا ہے، بلکہ اس کا آنا عالم ثانی کے رنگ میں ہوتا ہے۔ پھر شیطان جو کم تر اور ذلیل تر ہے کیوں کر انسانی طور پر کھلے کھلے آ سکتا ہے؟ اس تحقیق سے بہرحال اس بات کو ماننا پڑتا ہے جو ڈریپر نے بیان کی ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوت نبوت اور نور حقیقت کے ساتھ شیطانی القاء کو ہرگز ہرگز نزدیک آنے نہیں دیا، اور اس کے ضب اور دفع میں فوراً مشغول ہو گئے، اور جس طرح نور کے مقابل پر ظلمت ٹھہر نہیں سکتی، اسی طرح شیطان ان کے مقابل پر ٹھہر نہیں سکا اور بھاگ گیا۔ یہی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الحجر 43 کے صحیح معنی ہیں، کیونکہ شیطان کا سلطان یعنی تسلط در حقیقت ان پر ہے جو شیطانی وسوسے اور الہام کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ دور سے نور کے تیر سے شیطان کو مجروح کرتے ہیں اور اس کے منہ پر زجر اور توبیخ کا جوتا مارتے ہیں اور اپنے منہ سے وہ کچھ بکے جائے اس کی پیروی نہیں کرتے، وہ شیطانی تسلط سے مستثنا ہیں۔ مگر چونکہ ان کو خدا تعالی ملکوت السماوات والارض دکھانا چاہتا ہے اور شیطان ملکوت الارض میں سے ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ مخلوقات کے مشاہدے کا دائرہ پورا کرنے کے لیے اس عجیب الخلقت وجود کا چہرہ دیکھ لیں اور کلام سن لیں جس کا نام شیطان ہے۔ اس سے ان کے دامن تنزہ اور عصمت کو کوئی داغ نہیں لگتا۔ حضرت مسیح سے شیطان نے اپنے قدیم طریقہ وسوسہ اندازی کے طرز پر شرارت سے ایک درخواست کی تھی، سو ان کی پاک طبیعت نے فل فور اس کو رد کیا اور قبول نہ کیا۔ اس میں ان کی کوئی کسر شان نہیں، کیا بادشاہوں کی حضور میں کبھی بدماش کلام نہیں کرتے، سو ایسا ہی روحانی طور سے شیطان نے یسوع کے دل میں اپنا کلام ڈالا، یسوع نے اس شیطانی الہام کو قبول نہ کیا بلکہ رد کیا، سو یہ تو قابل تعریف بات ہوئی۔ اس سے کوئی نکتہ چینی کرنا حماقت اور روحانی فلسفی کی بے خبری ہے، لیکن جیسا کہ یسوع نے اپنے نور کے تازیانے سے شیطانی خیال کو دفع کیا اور اس کے الہام کی پلیدی فلفور ظاہر کر دی، ہر ایک زاہد اور صوفی کا یہ کام نہیں۔ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطانی الہام مجھے بھی ہوا تھا، شیطان نے کہا اے عبد القادر تیری عبادتیں قبول ہوئیں، اب جو کچھ دوسروں پر حرام ہے تیرے پر حلال، اور نماز سے بھی اب تجھے فراغت ہے، جو چاہے کر۔ تب میں نے کہا اے شیطان دور ہو، وہ باتیں میرے لیے کب روا ہو سکتی ہیں جو نبی علیہ السلام پر روا نہیں ہوئیں؟ تب شیطان ماں اپنے سنہری تخت کے میری آنکھوں کے سامنے سے گم ہو گیا۔ اب جب کہ سید عبد القادر جیسے اہل اللہ اور مرد فرد کو شیطانی الہام ہوا، تو دوسرے عامۃ الناس جنہوں نے ابھی اپنا سلوک بھی تمام نہیں کیا، وہ کیوں کر اس سے بچ سکتے ہیں؟ اور ان کو وہ نورانی آنکھیں کہاں حاصل ہیں تا سید عبد القادر اور حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح شیطانی الہام کو شناخت کر لیں۔ یاد رہے کہ وہ کاہن جو عرب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بکثرت تھے، ان لوگوں کو بکثرت شیطانی الہام ہوتے تھے، اور بعض وقت وہ پیشگوئیاں بھی الہام کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، اور تعجب یہ کہ ان کی بعض پیشگوئیاں سچی بھی ہوتی تھیں۔ چنانچہ اسلامی کتابیں ان قصوں سے بھری پڑی ہیں۔ بس جو شخص شیطانی الہام کا منکر ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی تمام تعلیموں کا انکاری ہے اور نبوت کے تمام سلسلے کا منکر ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ 400 نبی کو شیطانی الہام ہوا تھا اور انہوں نے الہام کے ذریعے سے جو ایک سفید جن کا کرتب تھا ایک بادشاہ کی فتح کی پیشگوئی کی۔ آخر وہ بادشاہ بڑی ذلت سے اسی لڑائی میں مارا گیا اور بڑی شکست ہوئی، اور ایک پیغمبر جس کو حضرت جبرائیل سے الہام ملا تھا اس نے یہی خبر دی تھی کہ بادشاہ مارا جائے گا اور کتے اس کا گوشت کھائیں گے اور بڑی شکست ہوگی، سو یہ خبر سچی نکلی مگر اس 400 نبی کی پیشگوئی جھوٹی ظاہر ہوئی۔ اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ اس کثرت سے شیطانی الہام بھی ہوتے ہیں تو پھر الہام سے امان اٹھتا ہے، اور کوئی الہام بھروسے کے لائق نہیں ٹھہرتا کیونکہ احتمال ہے کہ شیطانی ہو، خاص کر جبکہ مسیح جیسے اولی العزم نبی کو بھی یہی واقعہ پیش آیا تو پھر اس سے تو ملہموں کی کمر ٹوٹتی ہے۔ تو الہام کیا ایک بلا ہو جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے دل ہونے کا کوئی محل نہیں۔ دنیا میں خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ایسا ہی واقع ہوا ہے کہ ہر ایک عمدہ جوہر کے ساتھ مغشوش چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ دیکھو، ایک تو وہ موتی ہیں جو دریا سے نکلتے ہیں، اور دوسرے وہ سستے موتی ہیں جو لوگ آپ بنا کر بیچتے ہیں۔ اب اس خیال سے کہ دنیا میں جھوٹے موتی بھی ہیں، سچے موتیوں کی خرید و فروخت بند نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جوہری جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دی ہے ایک ہی نظر سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ سچا اور یہ جھوٹا ہے۔ سو الہامی جواہرات کا جوہری امام الزمان ہوتا ہے، اس کی صحبت میں رہ کر انسان جلد اصل اور مصنوعی میں فرق کر سکتا ہے۔ اے صوفیو اور اے اس محوسی کے گرفتارو، ذرا ہوش سنبھال کر اس راہ میں قدم رکھو اور خوب یاد رکھو کہ سچا الہام جو خالص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے مندرجہ ذیل علامتیں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ نمبر ایک، وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جبکہ انسان کا دل آتش درد سے گداز ہو کر مصفیٰ پانی کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف بہتا ہے، اسی طرف حدیث کا اشارہ ہے کہ قرآن غم کی حالت میں نازل ہوا، لہذا تم بھی اس کو غمناک دل کے ساتھ پڑھو۔ دو، سچا الہام اپنے ساتھ ایک لذت اور سرور کی خاصیت لاتا ہے اور نامعلوم وجہ سے یقین بخشتا ہے اور ایک فولادی میخ کی طرح دل کے اندر دھنس جاتا ہے اور اس کی عبارت فصیح اور غلطی سے پاک ہوتی ہے۔ تین، سچے الہام میں ایک شوکت اور بلندی ہوتی ہے اور دل پر اس سے مضبوط ٹھوکر لگتی ہے اور قوت اور روبناک آواز کے ساتھ دل پر نازل ہوتا ہے، مگر جھوٹے الہام میں چوروں اور مخنصوں اور عورتوں کی سی دھیمی آواز ہوتی ہے، کیونکہ شیطان چور اور مخنص اور عورت ہے۔ چار، سچا الہام خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا اثر اپنے اندر رکھتا ہے اور ضرور ہے کہ اس میں پیشگوئیاں بھی ہوں اور وہ پوری بھی ہو جائیں۔ پانچ، سچا الہام انسان کو دن بدن نیک بناتا جاتا ہے اور اندرونی کثافتیں اور غلاظتیں پاک کرتا ہے اور اخلاقی حالتوں کو ترقی دیتا ہے۔ چھ، سچے الہام پر انسان کی تمام اندرونی قوتیں گواہ ہو جاتی ہیں اور ہر ایک قوت پر ایک نئی اور پاک روشنی پڑتی ہے اور انسان اپنے اندر ایک تبدیلی پاتا ہے اور اس کی پہلی زندگی مر جاتی ہے اور نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور وہ بنی نوع کی ایک عام ہمدردی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سات، سچا الہام ایک ہی آواز پر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی آواز ایک سلسلہ رکھتی ہے، وہ نہایت ہی حلیم ہے، جس کی طرف توجہ کرتا ہے اس سے مکالمت کرتا ہے اور سوالات کا جواب دیتا ہے، اور ایک ہی مکان اور ایک ہی وقت میں انسان اپنے معروضات کا جواب پا سکتا ہے، وہ اس مکالمے پر کبھی فطرت کا زمانہ بھی آ جاتا ہے۔ آٹھ، سچے الہام کا انسان کبھی بزدل نہیں ہوتا اور کسی مدعی الہام کے مقابلے سے اگرچہ وہ کیسا ہی مخالف ہو نہیں ڈرتا، جانتا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے اور وہ اس کو ذلت کے ساتھ شکست دے گا۔ 9. سچا الہام اکثر علوم اور معارف کے جاننے کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ خدا اپنے ملہم کو بے علم اور جاہل رکھنا نہیں چاہتا۔ 10. سچے الہام کے ساتھ اور بھی بہت سی برکتیں ہوتی ہیں، اور کلیم اللہ کو غیب سے عزت دی جاتی ہے اور روبتا کیا جاتا ہے۔ آج کل کا ایک ایسا ناقص زمانہ ہے کہ اکثر فلسفی طبعہ اور نیچری اور برہمو اس الہام سے منکر ہیں، اسی انکار میں کئی اس دنیا سے گزر بھی گئے، لیکن اصل امر یہ ہے کہ سچائی سچائی ہے وہ تمام جہان اس کا انکار کرے، اور جھوٹ جھوٹ ہے وہ تمام دنیا اس کی مصدق ہو۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کو مانتے اور اس کو مدبر عالم خیال کرتے ہیں اور اس کو بصیر اور سمیع اور علیم جانتے ہیں، ان کی یہ حماقت ہے کہ اس قدر اقراروں کے بعد پھر خدا تعالیٰ کے کلام سے منکر رہیں۔ کیا جو دیکھتا ہے جانتا ہے اور بغیر ذریعہ جسمانی اسباب کے اس کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے وہ بول نہیں سکتا، اور یہ کہنا بھی غلطی ہے کہ اس کی قوت گویائی پہلے تو تھی اور اب بند ہو گئی ہے، گویا اس کی صفت کلام آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے۔ لیکن ایسا کہنا بڑی نومیدی دیتا ہے، اگر خدا تعالیٰ کی صفتیں بھی کسی زمانے تک چل کر پھر مفقود ہو جاتی ہیں اور کچھ بھی ان کا نشان باقی نہیں رہتا، تو پھر باقی ماندہ صفتوں میں بھی جائے اندیشہ ہے۔ افسوس ایسی عقلوں اور ایسے اعتقادوں پر کہ جو خدا تعالیٰ کی تمام صفات مان کر پھر چھری ہاتھ میں لے بیٹھتے ہیں اور ان میں سے ایک ضروری حصہ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ افسوس کہ آریوں نے تو وید تک ہی خدا تعالیٰ کے کلام پر مہر لگا دی تھی، مگر عیسائیوں نے بھی الہام کو بے مہر رہنے نہیں دیا۔ گویا حضرت مسیح تک ہی انسانوں کو ذاتی بصیرت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے چشمدید الہاموں کی حاجت تھی، اور آئندہ ایسی بدقسمت ذریت ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہے۔ حالانکہ انسان ہمیشہ چشمدید ماجرا اور ذاتی بصیرت کا محتاج ہے۔ مذہب اسی زمانے تک علم کے رنگ میں رہ سکتا ہے جب تک خدا تعالیٰ کی صفات ہمیشہ تازہ بتازہ تجلی فرماتی رہیں، ورنہ کہانیوں کی صورت میں ہو کر جلد مر جاتا ہے۔ کیا ایسی ناکامی کو کوئی انسانی کانشنس قبول کر سکتا ہے؟ جبکہ ہم اپنے اندر اس بات کا احساس پاتے ہیں کہ ہم اس معرفت تامہ کے محتاج ہیں جو کسی طرح بغیر مکالمہ الہیہ اور بڑے نشانوں کے پوری نہیں ہو سکتی، تو کس طرح خدا تعالیٰ کی رحمت ہم پر الہامات کا دروازہ بند کر سکتی ہے؟ کیا اس زمانے میں ہمارے دل اور ہو گئے ہیں یا خدا اور ہو گیا ہے؟ یہ تو ہم نے مانا اور قبول کیا کہ ایک زمانے میں ایک کا الہام لاکھوں کی معرفت کو تازہ کر سکتا ہے، اور فرد فرد میں ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ ہم قبول نہیں کر سکتے کہ الہام کی سرے سے صفی الٹ دی جائے اور ہمارے ہاتھ میں صرف ایسے قصے ہوں جن کو ہم نے بچشم خود دیکھا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک امر صدہ سال سے قصے کی صورت میں ہی چلا جائے اور اس کی تصدیق کے لیے کوئی تازہ نمونہ پیدا نہ ہو، تو اکثر طبیعتیں جو فلسفی رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں اس قصے کو بغیر قوی دلیل کے قبول نہیں کر سکتی، خاص کر جب کہ قصے ایسی باتوں پر دلالت کریں کہ جو ہمارے زمانے میں خلاف قیاس معلوم ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہمیشہ فلسفی طبع آدمی ایسی کرامتوں پر ٹھٹھا کرتے آئے ہیں اور شبوں کی حد تک بھی نہیں ٹھہرتے، اور یہ ان کا حق بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں گزرتا ہے کہ جب کہ وہی خدا ہے اور وہی صفات اور وہی ضرورتیں ہمیں پیش ہیں، تو پھر الہام کا سلسلہ کیوں بند ہے؟ حالانکہ تمام روحیں شور ڈال رہی ہیں کہ ہم بھی تازہ معرفت کے محتاج ہیں۔ اسی وجہ سے ہندوؤں میں لاکھوں انسان دہریہ ہو گئے، کیونکہ بار بار پنڈتوں نے ان کو یہی تعلیم دی کہ کروڑہا سال سے الہام اور کلام کا سلسلہ بند ہے۔ اب ان کو یہ شبہات دل میں گزرے کہ وید کے زمانے کی نسبت ہمارا زمانہ پرمیشر کے تازہ الہامات کا بہت محتاج تھا، پھر اگر الہام ایک حقیقت حقہ ہے تو وید کے بعد اس کا سلسلہ کیوں قائم نہیں رہا؟ اسی وجہ سے آریہ ورت میں دہریت پھیل گئی۔ اس لیے صدہا فرقے ہندوؤں میں ایسے پاؤ گے جو وید سے ٹھٹھا کرتے اور اس سے انکاری ہیں، چنانچہ ان میں ایک جین مت کا فرقہ ہے، اور در حقیقت سکھوں کا فرقہ بھی انہی خیالات کی وجہ سے ہندوؤں سے الگ ہوا ہے، کیونکہ ایک تو ہندو مذہب میں دنیا کی سدھا چیزوں کو خدا کے ساتھ شریک کیا گیا ہے، اور اس قدر شرک کا امبار ہے جس میں پرمیشر کا کچھ پتہ نہیں ملتا، اور پھر جو وید کے الہامی ہونے کا دعویٰ ہے، یہ معاذ بلا ثبوت ایک قصہ ہے جس کو لاکھوں برسوں کی طرف حوالہ دیا جاتا ہے، تازہ ثبوت کوئی نہیں۔ اسی سبب سے جو پورے سکھ ہیں وہ وید کو نہیں مانتے۔ چنانچہ اخبار عام لاہور 26 ستمبر 1898 میں ایک سکھ صاحب کا ایک مضمون اسی بارے میں شائع ہوا ہے، اور انہوں نے اس بات کی تائید میں کہ خالصے کا گروہ وید کو نہیں مانتا اور ان کو گروؤں کی طرف سے ہدایت ہے کہ وید کو ہرگز نہ مانیں، گرنتھ کے شبد یعنی شعر بھی لکھے ہیں جن کا ماحصل یہی ہے کہ وید کو ہرگز نہ ماننا، اور اقرار کیا ہے کہ ہم لوگ وید کے ہرگز پیرو نہیں ہیں اور نہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہاں، اس نے قرآن شریف کی پیروی کا بھی اقرار نہیں کیا، مگر اس کا یہ سبب ہے کہ سکھوں کو اسلام کی واقفیت نہیں ہے اور وہ اس نور سے بے خبر ہیں جو خدائے قادر قیوم نے اسلام میں رکھا ہوا ہے، اور بباعث بے علمی اور تعصب کے ان کو ان نوروں پر اطلاع بھی نہیں ہے کہ جو قرآن شریف میں بھرے پڑے ہیں، بلکہ جس قدر قومی طور پر ہندوؤں سے ان کے تعلق ہیں، مسلمانوں سے یہ تعلقات نہیں ہیں، ورنہ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ اس وصیت پر چلتے کہ جو چولا صاحب میں بابا نانک صاحب تحریر فرما گئے ہیں، کیونکہ چولا صاحب میں بابا صاحب یہ لکھ گئے ہیں کہ اسلام کے سوا کوئی مذہب صحیح اور سچا نہیں ہے، بس ایسے بزرگ کی اس ضروری وصیت کو ضائع کر دینا نہایت قابل افسوس بات ہے۔ خالصہ صاحبوں کے ہاتھ میں صرف ایک چولا صاحب ہی ہے جو بابا صاحب کے ہاتھوں کی یادگار ہے، اور گرنتھ کے شبد تو بہت پیچھے سے اکٹھے کیے گئے ہیں جس میں محققوں کو بہت کچھ کلام ہے، خدا جانے اس میں کیا کیا تصرفات ہوئے ہیں اور کن لوگوں کے کلام کا ذخیرہ ہے۔ خیر، یہ قصہ اس جگہ کے لائق نہیں ہے۔ ہمارا اصل مطلب تو یہ ہے کہ بنی نوع انسان کا ایمان تازہ رکھنے کے لیے تازہ الہامات کی ہمیشہ ضرورت ہے، اور وہ الہامات اقتداری قوت سے شناخت کیے جاتے ہیں، کیونکہ خدا کے سوا کسی شیطان جن بھوت میں اقتداری قوت نہیں ہے، اور امام الزمان کے الہام سے باقی الہامات کی صحت ثابت ہوتی ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام الزمان اپنی جبلت میں قوت امامت رکھتا ہے، اور دست قدرت نے اس کے اندر پیش روی کا خاصا پھونکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ سنت اللہ ہے کہ وہ انسانوں کو متفرق طور پر چھوڑنا نہیں چاہتا، بلکہ جیسا کہ اس نے نظام شمسی میں بہت سے ستاروں کو داخل کر کے سورج کو اس نظام کی بادشاہی بخشی ہے، ایسا ہی وہ عام مومنوں کو ستاروں کی طرح حسب مراتب روشنی بخش کر امام الزمان کو ان کا سورج قرار دیتا ہے، اور یہ سنت الہی جہاں تک اس کی آفرینش میں پائی جاتی ہے کہ شہد کی مکھیوں میں بھی یہ نظام موجود ہے کہ ان میں بھی ایک امام ہوتا ہے جو یاسوب کہلاتا ہے، اور جسمانی سلطنت میں بھی یہی خدا تعالی نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک قوم میں ایک امیر اور بادشاہ ہو، اور خدا کی لعنت ان لوگوں پر ہے جو تفرقہ پسند کرتے ہیں اور ایک امیر کے تحت حکم نہیں چلتے، حالانکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، النساء 7۔ اولی الامر سے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے، اور جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہو اور اس سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے وہ ہم میں سے ہے۔ اس لیے میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولی الامر میں داخل کریں، اور دل کی سچائی سے ان کے مطیع رہیں، کیونکہ وہ ہمارے دینی مقاصد کے حارج نہیں ہیں، بلکہ ہم کو ان کے وجود سے بہت آرام ملا ہے، اور ہم خیانت کریں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ انگریزوں نے ہمارے دین کو ایک قسم کی وہ مدد دی ہے جو ہندوستان کے اسلامی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں آ سکی، کیونکہ ہندوستان کے بعض اسلامی بادشاہوں نے اپنی کوتا ہمتی سے صوبہ پنجاب کو چھوڑ دیا تھا، اور ان کی اس غفلت سے سکھوں کی متفرق حکومتوں کے وقت میں ہم پر اور ہمارے دین پر وہ مصیبتیں آئیں کہ مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور بلند آواز سے اذان دینا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور پنجاب میں دین اسلام مر چکا تھا۔ پھر انگریز آئے، اور انگریز کیا ہمارے نیک تالے پھر ہماری طرف واپس ہوئے، اور انہوں نے دین اسلام کی حمایت کی اور ہمارے مذہبی فرائض میں ہمیں پوری آزادی بخشی، اور ہماری مسجدیں واگزار کی گئیں، اور پھر مدت دراز کے بعد پنجاب میں شعار اسلام دکھائی دینے لگا۔ بس کیا یہ احسان یاد رکھنے کے لائق نہیں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ باسست ہمت اسلامی بادشاہوں نے تو اپنی غفلتوں سے کفرستان میں ہمیں دھکا دیا تھا، اور انگریز ہاتھ پکڑ کر پھر ہمیں باہر نکال لائے۔ بس انگریزوں کے برخلاف بغاوت کی کھچڑی پکاتے رہنا خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو فراموش کرنا ہے۔ پھر اصل کلام کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف نے جیسا کہ جسمانی تمدن کے لیے یہ تاکید فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ کے زیر حکم ہو کر چلیں، یہی تاکید روحانی تمدن کے لیے بھی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھلاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ الفاتحہ 6:7۔ یعنی سوچنا چاہیے کہ یوں تو کوئی مومن، بلکہ کوئی انسان، بلکہ کوئی حیوان بھی خدا تعالیٰ کی نعمت سے خالی نہیں، مگر نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پیروی کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے۔ لہذا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں پر اکمل اور تام طور پر نعمت روحانی کی بارش ہوئی ہے، ان کی راہوں کی ہمیں توفیق بخش کہ تاہم ان کی پیروی کریں۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ تم امام الزمان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی، رسول، محدث، مجدد سب داخل ہیں، مگر جو لوگ ارشاد اور ہدایت خلق اللہ کے لیے معمور نہیں ہوئے اور نہ وہ کمالات ان کو دیے گئے، وہ گو ولی ہوں یا ابدال ہوں، امام الزمان نہیں کہلا سکتے۔ اب بالآخر یہ سوال باقی رہا کہ اس زمانے میں امام الزمان کون ہے جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خواب بینوں اور ملہموں کو کرنی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام الزمان میں ہوں، اور مجھ میں خدا تعالیٰ نے وہ تمام علامتیں اور تمام شرطیں جمع کی، اور اس صدی کے سر پر مجھے مبعوث فرمایا ہے جس میں سے 15 برس گزر بھی گئے، اور ایسے وقت میں میں ظاہر ہوا ہوں کہ جبکہ اسلامی عقیدے اختلافات سے بھر گئے تھے اور کوئی عقیدہ اختلاف سے خالی نہ تھا، ایسا ہی مسیح کے نزول کے بارے میں نہایت غلط خیال پھیل گئے تھے، اور اس عقیدے میں بھی اختلاف کا یہ حال تھا کہ کوئی حضرت عیسیٰ کی حیات کا قائل تھا اور کوئی موت کا، اور کوئی جسمانی نزول مانتا تھا اور کوئی بروزی نزول کا معتقد تھا، اور کوئی دمشق میں ان کو اتار رہا تھا اور کوئی مکے میں اور کوئی بیت المقدس میں اور کوئی اسلامی لشکر میں، اور کوئی خیال کرتا تھا کہ ہندوستان میں اتریں گے۔ بس یہ تمام مختلف رائیں اور مختلف قول ایک فیصلہ کرنے والے حکم کو چاہتے تھے، سو وہ حکم میں ہوں۔ میں روحانی طور پر کسر صلیب کے لیے اور نیز اختلافات کے دور کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انہی دونوں امروں نے تقاضا کیا کہ میں بھیجا جاؤں۔ میرے لیے ضروری نہیں تھا کہ میں اپنی حقیقت کی کوئی اور دلیل پیش کروں، کیونکہ ضرورت خود دلیل ہے، لیکن پھر بھی میری تائید میں خدا تعالیٰ نے کئی نشان ظاہر کیے ہیں، اور میں جیسا کہ اور اختلافات میں فیصلہ کرنے کے لیے حکم ہوں، ایسا ہی وفات حیات کے جھگڑے میں بھی حکم ہوں، اور میں امام مالک اور ابن حزم اور معتزلہ کے قول کو مسیح کی وفات کے بارے میں صحیح قرار دیتا ہوں، اور دوسرے اہل سنت کو غلطی کا مرتکب سمجھتا ہوں۔ سو میں بحیثیت حکم ہونے کے ان جھگڑا کرنے والوں میں یہ حکم صادر کرتا ہوں کہ نزول کے اجمالی معنوں میں یہ گروہ اہل سنت کا سچا ہے، کیونکہ مسیح کا بروزی طور پر نزول ہونا ضروری تھا۔ ہاں، نزول کی کیفیت بیان کرنے میں ان لوگوں نے غلطی کھائی ہے، نزول صفت بروزی تھا نہ کہ حقیقی، اور مسیح کی وفات کے مسئلے میں معتزلہ اور امام مالک اور ابن حزم وغیرہ ہم کلام ان کے سچے ہیں، کیونکہ بموجب نص سری آیت کریمہ یعنی آیت فلما توفیتنی کے مسیح کا عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے وفات پانا ضروری تھا، یہ میری طرف سے بطور حکم کے فیصلہ ہے۔ اب جو شخص میرے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، وہ اس کو قبول نہیں کرتا جس نے مجھے حکم مقرر فرمایا ہے۔ اگر یہ سوال پیش ہو کہ تمہارے حکم ہونے کا ثبوت کیا ہے، اس کا یہ جواب ہے کہ جس زمانے کے لیے حکم آنا چاہیے تھا وہ زمانہ موجود ہے، اور جس قوم کی صلیبی غلطیوں کی حکم نے اصلاح کرنی تھی وہ قوم موجود ہے، اور جن نشانوں نے اس حکم پر گواہی دینی تھی وہ نشان ظہور میں آ چکے ہیں، اور اب بھی نشانوں کا سلسلہ شروع ہے۔ آسمان نشان ظاہر کر رہا ہے، زمین نشان ظاہر کر رہی ہے، اور مبارک وہ جن کی آنکھیں اب بند نہ رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے نشانوں پر ہی ایمان لاؤ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں حکم نہیں ہوں تو میرے نشانوں کا مقابلہ کرو۔ میرے مقابل پر جو اختلاف عقائد کے وقت آیا ہوں، اور سب بحثیں نکمی ہیں، صرف حکم کی بحث میں ہر ایک کا حق ہے جس کو میں پورا کر چکا ہوں۔ خدا نے مجھے چار نشان دیے ہیں۔ اول، میں قرآن شریف کے معجزے کے ذیل پر عربی بلاغت فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ دوسرے، میں قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ تین، میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں 30,000 کے قریب قبول ہو چکی ہیں، اور ان کا میرے پاس ثبوت ہے۔ چوتھے، میں غیبی اخبار کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ خدا تعالیٰ کی گواہیاں میرے پاس ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں میرے حق میں چمکتے ہوئے نشانوں کی طرح پوری ہوئی۔ آسماں بارد نشان الوقت مے گوید زمین، عید و شاہد از پئے تصدیق من استادان۔ آسمان نشان برسا رہا ہے اور زمین کہہ رہی ہے کہ یہی وقت ہے، یہ دونوں میری تصدیق کے لیے گواہ کے طور پر کھڑے۔ مدت ہوئی، کسوف حسوف رمضان میں ہو گیا، حج بھی بند ہوا، اور بموجب حدیث کے تعاون بھی ملک میں پھیلی، اور بہت سے نشان مجھ سے ظاہر ہوئے جس کے صدہا ہندو اور مسلمان گواہ ہیں، جن کو میں نے ذکر نہیں کیا۔ ان تمام وجوہ سے میں امام الزمان ہوں، اور خدا میری تائید میں ہے، اور وہ میرے لیے ایک تیز تلوار کی طرح کھڑا ہے، اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ جو شرارت سے میرے مقابلے پر کھڑا ہوگا وہ ذلیل اور شرمندہ کیا جائے گا۔ دیکھو، میں نے وہ حکم پہنچا دیا جو میرے ذمے تھا، اور یہ باتیں اپنی کتابوں میں کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں، مگر جس واقعے نے مجھے ان امور کے مقرر لکھنے کی تحریک کی وہ میرے ایک دوست کی اجتہادی غلطی ہے، جس پر اطلاع پانے سے میں نے ایک نہایت دردناک دل کے ساتھ اس رسالے کو لکھا ہے۔ تفصیل اس واقعے کی یہ ہے کہ ان دنوں میں، یعنی ماہ ستمبر 1898 میں، جو مطابق جمادی الاول 1316 ہجری ہے، ایک میرے دوست، جن کو میں ایک بے شر انسان اور نیک بخت اور متقی اور پرہیزگار جانتا ہوں، اور ان کی نسبت ابتدا سے میرا بہت نیک گمان ہے، واللہ حسیبہ، اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے، حساب رکھنے والا، مگر بعض خیالات میں غلطی میں پڑا ہوا سمجھتا ہوں، اور اس غلطی کے ضرر سے ان کی نسبت اندیشہ بھی رکھتا ہوں۔ وہ تکالیف سفر اٹھا کر اور ایک اور میرے عزیز دوست کو ہمراہ لے کر قادیان میں میرے پاس پہنچے، اور بہت سے الہامات اپنے مجھ کو سنائے۔ پس اس سے مجھ کو بہت خوشی ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے ان کو الہامات کا شرف بخشا ہے، مگر انہوں نے سلسلہ الہامات میں ایک یہ خواب بھی اپنی مجھے سنائی کہ میں نے آپ کی نسبت کہا ہے کہ میں ان کی کیوں بیعت کروں، بلکہ انہیں میری بیعت کرنی چاہیے۔ اس خواب سے معلوم ہوا کہ وہ مجھے مسیح موعود نہیں جانتے، اور نیز یہ کہ وہ مسئلہ امامت حقہ سے بے خبر ہیں، لہٰذا میری ہمدردی نے تقاضا کیا کہ تا میں ان کے لیے امامت حقہ کے بیان میں یہ رسالہ لکھوں اور بیعت کی حقیقت تحریر کروں، سو میں امام حق کے بارے میں، جس کو بیعت لینے کا حق ہے، اس رسالے میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ رہی حقیقت بیعت کی، سو وہ یہ ہے کہ بیعت کا لفظ بیع سے مشتق ہے، اور بیع اس باہمی رضامندی کے معاملے کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز دوسری چیز کے عوض میں دی جاتی ہے۔ سو بیعت سے غرض یہ ہے کہ بیعت کرنے والا اپنے نفس کو ما اس کے تمام لوازم کے ایک رہبر کے ہاتھ میں اس غرض سے بیچے کہ تا اس کے عوض میں وہ معارف حقہ اور برکات کاملہ حاصل کرے جو موجب معرفت اور نجات اور رضا مندی باری تعالی ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ بیعت سے صرف توبہ منظور نہیں، کیونکہ ایسی توبہ تو انسان بطور خود بھی کر سکتا ہے، بلکہ وہ معارف اور برکات اور نشان مقصود ہیں جو حقیقی توبہ کی طرف کھینچتے ہیں۔ بیعت سے اصل مدعا یہ ہے کہ اپنے نفس کو اپنے رہبر کی غلامی میں دے کر وہ علوم اور معارف اور برکات اس کے عوض میں لیوے جن سے ایمان قوی ہو اور معرفت بڑھے اور خدا تعالیٰ سے صاف تعلق پیدا ہو، اور اسی طرح دنیاوی جہنم سے رہا ہو کر آخرت کے دوزخ سے مخلصی نصیب ہو، اور دنیاوی نابینائی سے شفا پا کر آخرت کی نابینائی سے بھی امن حاصل ہو۔ سو اگر اس بیعت کے ثمرہ دینے کا کوئی مرد ہو تو سخت بدذاتی ہوگی کہ کوئی شخص دانستہ اس سے اعراض کرے۔ عزیز من، ہم تو معارف اور حقائق اور آسمانی برکات کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور ایک سمندر بھی پی کر سیر نہیں ہو سکتے۔ بس اگر ہمیں کوئی اپنی غلامی میں لینا چاہے تو یہ بہت سہل طریق ہے کہ بیعت کے مفہوم اور اس کی اصل فلسفی کو ذہن میں رکھ کر یہ خرید و فروخت ہم سے کر لے، اور اگر اس کے پاس ایسے حقائق اور معارف اور آسمانی برکات ہوں جو ہمیں نہیں دیے گئے، اور یا اس پر وہ قرآنی علوم کھولے گئے ہوں جو ہم پر نہیں کھولے گئے، تو بسم اللہ، وہ بزرگ ہماری غلامی اور اطاعت کا ہاتھ لے وے، اور وہ روحانی معارف اور قرآنی حقائق اور آسمانی برکات ہمیں عطا کرے۔ میں تو زیادہ تکلیف دینا ہی نہیں چاہتا۔ ہمارے ملہم دوست کسی ایک جلسے میں سورہ اخلاص کے ہی حقائق معارف بیان فرما دیں، جس سے ہزار درجہ بڑھ کر ہم بیان نہ کر سکیں، تو ہم ان کے مطیع ہیں۔ ندارت کسے باتو نا گفتکار، ولیکن تو گفتی دلیلش بیار۔ تجھ نالائق سے تو کسی کو کوئی کام نہیں، لیکن جو تو نے کہا ہے اب اس کی دلیل تو لے کر آ۔ بہرحال اگر آپ کے پاس وہ حقائق اور معارف اور برکات ہیں جو معجزانہ اثر اپنے اندر رکھتے ہیں، تو پھر میں کیا، میری تمام جماعت آپ کی بیعت کرے گی، اور کوئی سخت بد ذات ہوگا جو ایسا نہ کرے۔ مگر میں کیا کہوں اور کیا لکھوں؟ معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ جس وقت میں نے آپ کے الہامات لکھے ہوئے سنے تھے، ان میں بھی بعض جگہ صرفی اور نحوی غلطیاں تھیں۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں نے محض نیک نیتی سے اور غربت سے دینی نصیحت کے طور پر یہ بھی بیان کر دیا ہے۔ بھئی ہما، میرے نزدیک اگر الہامات میں کسی ناواقف اور ناخواندہ کے الہامی فقروں میں نحوی صرفی غلطی ہو جائے، تو نفس الہام قابل اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک نہایت دقیق مسئلہ ہے اور بڑے بسط کو چاہتا ہے، جس کا یہ محل نہیں ہے۔ اگر ایسی غلطیاں سن کر کوئی خشک ملا جوش میں آ جاوے تو وہ بھی معذور ہے، کیونکہ روحانی فلسفی کے کوچے میں اس کو دخل نہیں۔ لیکن یہ ادنا درجے کا الہام کہلاتا ہے، جو خدا تعالیٰ کے نور کی پوری تجلی سے رنگ پذیر نہیں ہوتا، کیونکہ الہام تین طبقوں کا ہوتا ہے، ادنا اور اوسط اور اعلیٰ۔ بہرحال ان غلطیوں سے مجھے شرمندہ ہونا پڑا، اور میں اپنے دل میں دعا کرتا تھا کہ میرے معزز دوست کسی شریر خشک ملا کو یہ الہامات جو بظاہر قابل اعتراض ہیں نہ سناویں، کہ وہ خواہ نخواہ ٹھٹھا اور ہنسی کرے گا۔ جو الہام حقائق معارف سے خالی اور غلطیوں سے بھی پر ہو، کسی موافق یا مخالف کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، خاص کر اس زمانے میں، بلکہ بجائے فائدہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ میں ایمان سے اور سچائی سے حلفاً کہتا ہوں کہ یہ بات سراسر سچ ہے۔ میرے عزیز دوست، توجہ اللہ کی طرف زیادہ ترقی کریں۔ آشیہ، میرا یقین ہے کہ اگر یہ معزز دوست زیادہ توجہ فرمائیں گے تو جل تر ان کے الہامات میں ایک کامل رنگ پیدا ہو جائے گا من ہو۔ میرے عزیز دوست، توجہ اللہ کی طرف زیادہ ترقی کریں کہ جیسے جیسے دل کی صفائی بڑھے گی ایسا ہی الہام میں فصاحت کی صفائی بڑھے گی۔ یہی بھید ہے کہ قرآن کی وحی دوسرے تمام نبیوں کی وحیوں سے علاوہ معارف کے فصاحت بلاغت میں بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دل کی صفائی دی گئی تھی، سو وہ وحی معنوں کی روح سے معارف کے رنگ میں اور الفاظ کی روح سے بلاغت فصاحت کے رنگ میں ظاہر ہوئی۔ میرے دوست، یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بیعت ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ جس قدر ہمارے دوست فاضل مولوی عبد الکریم صاحب بعض کے وقت قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرتے ہیں، مجھے ہرگز امید نہیں کہ ان کا ہزاروں حصہ بھی میرے عزیز دوست کے منہ سے نکل سکے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ الہامی طریق ابھی ناقص اور قصبی طریق بکلی متروک۔ نامعلوم کسی محقق سے قرآن سننے کا بھی اب تک موقع ہوا یا نہیں۔ حاشیہ، ہم انکار نہیں کرتے کہ آپ پر لدنی علم کے چشمے کھل جائیں، مگر ابھی تو نہیں۔ خوابوں اور کشفوں پر استعارات اور مجازات غالب ہوتے ہیں، مگر آپ نے اپنے خواب کو حقیقت پر حمل کر لیا۔ مجدد صاحب سرہندی نے ایک کشف میں دیکھا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طفیل خلیل اللہ کا مرتبہ ملا، اور اس سے بڑھ کر شاہ ولی اللہ نے دیکھا تھا کہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، مگر انہوں نے ببائے سے بستت علم کے وہ خیال نہ کیا جو آپ نے کیا، بلکہ تاویل کی۔ من ہو، آپ برائے خدا ناراض نہ ہوں، آپ نے اب تک بیعت کی حقیقت نہیں سمجھی کہ اس میں کیا دیتے اور کیا لیتے ہیں۔ ہماری جماعت میں اور میرے بیعت کردہ بندگان خدا میں ایک مرد ہیں جو جلیل الشان فاضل ہیں، اور وہ مولوی حکیم حافظ حاجی حرمین نور الدین صاحب ہیں، جو گویا تمام جہان کی تفسیریں اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ایسا ہی ان کے دل میں ہزارہا قرآنی معارف کا ذخیرہ ہے۔ اگر آپ کو فی الحقیقت بیعت لینے کی فضیلت دی گئی ہے، تو ایک قرآن کا سپارہ انہی کو ما حقائق معارف کے پڑھاویں۔ یہ لوگ دیوانے تو نہیں کہ انہوں نے مجھ سے ہی بیعت کر لی اور دوسرے ملہموں کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ حضرت مولوی صاحب موصوف کی پیروی کرتے تو آپ کے لیے بہتر ہوتا۔ آپ سوچیں کہ فاضل موصوف جو خان ماں چھوڑ کر میرے پاس آ بیٹھے اور کچے کوٹھوں میں تکلیف سے بسر کرتے ہیں، کیا وہ بغیر کسی بات کے دیکھنے کے دانستہ اس تکلیف کو گوارا کیے ہوئے ہیں؟ ہمارے عزیز اور دوست ملہم صاحب یاد رکھیں کہ وہ ان خیالات میں سخت درجے کی غلطی میں مبتلا ہیں۔ اگر وہ اپنی الہامی طاقت سے پہلے مولوی صاحب موصوف کو قرآن دانی کا نمونہ دکھلاویں اور اس خارق عادت کی چمکار سے نور دین جیسے عاشق قرآن سے بیعت لیں، تو پھر میں اور میری تمام جماعت آپ پر قربان ہے۔ کیا چند ناشناختہ الہامی فکروں کے ساتھ، کہ وہ بھی اکثر صحیح نہیں، یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے تئیں امام الزمان خیال کر لے؟ عزیز من، امام الزمان کے لیے بہت سی شرائط ہیں، تبھی تو وہ ایک جہان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہزار نقطۂ باریک تر رمو اینجاس نہر کے سر بتراشد قلندری داند، اس جگہ ہزاروں بال سے بھی باریک نقطے ہیں، ہر کوئی جو اپنا حلیہ سنوار لے تو وہ قلندر یعنی بادشاہ نہیں بن جاتا۔ میرے عزیز ملہم اس دھوکے میں نہ رہیں کہ فقرات الہامی اکثر ان پر وارد ہوتے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میری جماعت میں اس قسم کے ملہم اس قدر ہیں کہ بعض کے الہامات کی ایک کتاب بنتی ہے۔ سید امیر علی شاہ ہر ایک ہفتے کے بعد الہامات کا ایک ورق بھیجتے ہیں، اور بعض عورتیں میری مصدق ہیں جنہوں نے ایک حرف عربی کا نہیں پڑھا اور عربی میں الہام ہوتا ہے۔ میں نہایت تعجب میں ہوں کہ آپ کی نسبت اس کے الہامات میں غلطی کم ہوتی ہے۔ 28 ستمبر 1898 کو ان کے چند الہامات مجھ کو بدریہ خط ان کے برادر حقیقی فتح محمد بزدار کے ملے۔ ایسے ہی کئی ملہم ہماری جماعت میں موجود ہیں، ایک لاہور میں ہی تشریف رکھتے ہیں، مگر کیا ایسے الہامات سے کوئی شخص امام الزمان کی بیعت سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ اور مجھے تو کسی کی بیعت سے عذر نہیں، مگر بیعت سے غرض افاضۂ علوم روحانیہ اور تقویت ایمان ہے۔ اب فرمائیے کہ آپ بیعت میں کون سے علوم سکھلائیں گے اور کون سے قرآنی حقائق بیان فرمائیں گے؟ آپ آئیے اور امامت کا جوہر دکھلائیے، ہم سب بیعت کرتے ہیں۔ حضرت ناسے گرائیں دیدہ و دل فرشرا، پر کوئی مجھ کو تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا۔ میں نقارے کی آواز سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ سب بطور نشان امامت ہے۔ جو شخص اس نشان امامت کو دکھلائے اور ثابت کرے کہ وہ فضائل میں مجھ سے بڑھ کر ہے، میں اس کو دست بیعت دینے کو تیار ہوں، مگر خدا کے وعدوں میں تبدیلی نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج سے قریباً 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں یہ الہام درج ہے: الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤهم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ اس الہام کی روح سے خدا نے مجھے علوم قرآنی عطا کیے ہیں اور میرا نام اول المؤمنین رکھا ہے، اور مجھے سمندر کی طرح معارف اور حقائق سے بھر دیا ہے، اور مجھے بار بار الہام دیا ہے کہ اس زمانے میں کوئی معرفت الہی اور کوئی محبت الہی تیری معرفت اور محبت کے برابر نہیں۔ بس بخدا میں کشتی کے میدان میں کھڑا ہوں، جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا عنقریب وہ مرنے کے بعد شرمندہ ہوگا، اور اب حجت اللہ کے نیچے ہے۔ اے عزیز، کوئی کام دنیا کا ہو یا دین کا، بغیر لیاقت کے نہیں ہو سکتا۔ مجھے یاد ہے ایک انگریز حاکم کے پاس ایک خاندانی شخص پیش کیا گیا کہ اس کو تحصیلدار بنا دیا جائے، اور جس کو پیش کیا وہ محض جاہل تھا، اردو بھی نہیں آتی تھی۔ اس انگریز نے کہا کہ اگر میں اس کو تحصیلدار بنا دوں تو اس کی جگہ مقدمات کون فیصلہ کرے گا، میں اس کو بجز 5 روپیہ کے مزدوری کے اور کوئی نوکری دے نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے: اللہ عالم حیث یجل رسالتا، الانام 125۔ کیا جس کے پاس ہزاروں دشمن دوست سوالات اور اعتراضات لے کر آتے ہیں اور نیابت نبوت اس کے سپرد ہوتی ہے، اس کی یہی شان چاہیے کہ صرف چند الہامی فقرے اس کی بغل میں ہوں، اور وہ بھی بے ثبوت؟ کیا قوم اور مخالف قوم اس سے تسلی پکڑ سکتے ہیں؟ اب میں اس مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی گراں لفظ ہو تو ہر ایک صاحب اور نیز اپنے دوست ملہم صاحب سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میں نے سراسر نیک نیتی سے چند سطریں لکھی ہیں، اور میں اس عزیز دوست سے بدل و جان محبت رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کے ساتھ ہو۔ فقط خاکسار مرزا غلام احمد از قادیاں، ضلع گرداسپور۔ مولوی عبد الکریم صاحب کا خط ایک دوست کے نام، اس پر نوٹ ہے: اس خط پر اتفاقاً میری نظر پڑی، جس کو اخویم مولوی عبد الکریم صاحب نے اپنے ایک دوست کی طرف لکھا تھا، سو میں نے ایک مناسبت کی وجہ سے جو اس رسالے کے مضمون سے اس کو ہے چھاپ دیا۔ منہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ، اما بعد، من عبد الکریم الی اخی وحبی نصر اللہ خان، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے دل میں پھر تحریک ہوئی ہے کہ کچھ درد دل کی کہانی آپ کو سناؤں، ممکن ہے کہ آپ بھی میرے ہمدرد بن جائیں۔ اتنی مدت کے بعد یہ تحریک خالی از مسائل نہ ہوگی، محرک قلوب اپنے بندوں کو ابس کام کی ترغیب نہیں دیا کرتا۔ چودھری صاحب، میں بھی ابن آدم ہوں، ضعیف عورت کے پیٹ سے نکلا ہوں، ضرور ہے انسانی کمزوری، تعلقات کی کششیں اور رقت مجھ میں بھی ہو۔ وطن عورت سے نکلا ہوا اگر اور عوارض اسے چمٹ نہ جائیں تو سنگ دل نہیں ہو سکتا۔ میری ماں بڑی رقیق قلب والی بڑھیا دائم المرض موجود ہے، میرا باپ بھی ہے، اللہم عافے ہو ووالے ہو ووفق للحسنہ، میرے عزیز اور نہایت عزیز بھائی بھی ہیں اور تعلقات بھی ہیں، تو پھر کیا میں پتھر کا کلیجہ رکھتا ہوں جو مہینے گزر گئے یہاں دھونی رمائے بیٹھا ہوں؟ یا کیا میں سودائی ہوں اور میرے حواس میں خلل ہے؟ یا کیا میں مقلد کور باطن اور علوم حقہ سے نابلد محض ہوں؟ یا کیا میں فاسقانہ زندگی بسر کرنے میں اپنے کنبے اور محلے اور اپنے شہر میں مشہور ہوں؟ یا کیا میں مفلس نادار پیٹ کی غرض سے نت نئے بہروپ بدلنے والا کلاش ہوں؟ یعلم اللہ الملائکہ یشہدون، کہ میں بحمد اللہ ان سب معائب سے بری ہوں، ولا ازکی نفسی ولکن اللہ یزکی من یشاء، تو پھر کس بات نے مجھ میں ایسی استقامت پیدا کر رکھی ہے جو ان سب تعلقات پر غالب آ گئی ہے؟ بہت صاف بات اور ایک ہی لفظ میں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام زمان کی شناخت۔ اللہ اللہ، یہ کیا بات ہے جس میں ایسی زبردست قدرت ہے جو سارے ہی سلسلوں کو توڑ تاڑ دیتی ہے؟ آپ خوب جانتے ہیں میں بقدر استطاعت کے کتاب اللہ کے معارف و اسرار سے بہرہ مند ہوں، اور اپنے گھر میں کتاب اللہ کے پڑھنے اور پڑھانے کے سوا مجھے اور کوئی شغل نہیں ہوتا۔ پھر میں یہاں کیا سیکھتا ہوں؟ کیا وہ گھر میں پڑھنا اور ایک متتبع جماعت میں مشار الیہ اور متمع انظار بننا میری روح یا میرے نفس کے بہلانے کو کافی نہیں؟ ہرگز نہیں، واللہ سمت اللہ، ہرگز نہیں۔ میں قرآن کریم پڑھتا، لوگوں کو سناتا، جمعے میں ممبر پر کھڑا ہو کر بڑی پراثر اخلاقی واضح کرتا اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا اور نواحی سے بچنے کی تاکیدیں کرتا، مگر میرا نفس ہمیشہ مجھے اندر اندر ملامتیں کرتا کہ لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ الصف 3-4۔ میں دوسروں کو رلاتا پر خود نہ روتا، اوروں کو ناکردنی اور ناگفتنی امور سے ہٹاتا پر خود نہ ہٹتا، کیونکہ معتمد ریاکار اور خود غرض مکار نہ تھا، اور حقیقتاً اصول جاہ و دنیا میرا قبلہ ہمت نہ تھا۔ میرے دل میں جب ذرا تنہا ہوتا ہجوم کر کے یہ خیالات آتے، مگر چونکہ اپنی اصلاح کے لیے کوئی راہ و روئے نظر نہ آتا، اور ایمان ایسے جھوٹے خشک عملوں پر قانے ہونے کی اجازت بھی نہ دیتا، آخر ان کشاکشوں سے ضعف دل کے سخت مرض میں گرفتار ہو گیا۔ بارہا مصمم ارادہ کیا کہ پڑھنا پڑھانا اور واعظ کرنا قطن چھوڑ دوں، پھر لپک لپک کر اخلاق کی کتابوں، تصوف کی کتابوں اور تفاسیر کو پڑھتا۔ احیاء العلوم اور عوارف المعارف اور فتوحات مکیہ ہر چہار جلد اور کثیر کتابیں اسی غرض سے پڑھیں اور بتوجہ پڑھیں، اور قرآن کریم تو میری روح کی غذا تھی اور بحمد اللہ ہے۔ بچپن سے اور بالکل بے شعوری کے سن سے اس پاک بزرگ کتاب سے مجھے اس قدر انس ہے کہ میں اس کا کم و کیف بیان نہیں کر سکتا۔ غرض علم تو بڑھ گیا، اور مجلس کے خوش کرنے اور واعظ کو سجانے کے لیے لطائف و ذرائف بھی بہت حاصل ہو گئے، اور میں نے دیکھا کہ بہت سے بیمار میرے ہاتھوں سے چنگے بھی ہو گئے، مگر مجھ میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوتی تھی۔ آخر بڑے حیث بحث کے بعد مجھ پر کھولا گیا کہ زندہ نمونہ یا اس زندگی کے چشمے پر پہنچنے کے سوا جو اندرونی آلائشوں کو دھو سکتا ہو، یہ میل اترنے والی نہیں۔ ہادی کامل خاتم الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلامہ نے کس طرح صحابہ کو منازل سلوک 23 برس میں طے کرائیں، قرآن علم تھا اور آپ اس کا سچا عملی نمونہ تھا۔ قرآن کے احکام کی عظمت و جبروت کو مجرد الفاظ اور علمی رنگ نے فوق العادہ رنگ میں قلوب پر نہیں بٹھایا، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عملی نمونوں اور بے نظیر اخلاق اور دیگر تائیدات سماویہ کی رفاقت اور پیاپے ظہور نے ایسا لازوال سکہ آپ کے خدام کے دلوں پر جمایا۔ خدا تعالیٰ کو چونکہ اسلام بہت پیارا ہے اور اس کا ابد الدہر تک قائم رکھنا منظور ہے، اس لیے اس نے پسند نہیں کیا کہ یہ مذہب بھی دیگر مذاہب عالم کی طرح قصوں اور فسانوں کے رنگ میں ہو کر تقویم پاری نہ ہو جائے۔ اس پاک مذہب میں ہر زمانے میں زندہ نمونے موجود رہے ہیں جنہوں نے علمی اور عملی طور پر حامل قرآن علیہ صلوات الرحمن کا زمانہ لوگوں کو یاد دلایا۔ اسی سنت کے موافق ہمارے زمانے میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود ایدہ اللہ الودود کو ہم نے کھڑا کیا، یہ زمانے پر وہ ایک گواہ ہو جائے۔ میں نے جو کچھ اس خط میں لکھنا چاہا تھا حضرت اقدس امام صادق علیہ السلام کے وجود پاک کی ضرورت پر چند وجدانی دلائل تھے۔ اس اثنا میں بعض تحریکات کی وجہ سے خود حضرت اقدس نے ضرورت امام پر پرسوں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھ ڈالا ہے جو عنقریب شائع ہوگا، ناچار میں نے اس ارادے کو چھوڑ دیا۔ بالآخر میں اپنی نیکی سے بھری ہوئی صحبتوں کو آپ کے باقاعدہ حسن ارادت کے ساتھ درس کتاب اللہ میں حاضر ہونے کو، آپ کے اپنی نسبت کمال حسن ظن کو، اور ان سب پر آپ کی نیک دل اور پاک تیاری کو آپ کو یاد دلاتا اور آپ کی ضمیر روشن اور فطرت مستقیمہ کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوچیں، وقت بہت نازک ہے۔ جس زندہ ایمان کو قرآن چاہتا ہے اور جیسی گناہ سوز آگ قرآن سینوں میں پیدا کرنی چاہتا ہے وہ کہاں ہے؟ میں خدائے رب عرش عظیم کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں، وہی ایمان حضرت نائب الرسول مسیح موعود کے ہاتھ میں ہاتھ دینے اور اس کی پاک صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کار خیر میں توقف کرنے سے مجھے خوف ہے کہ دل میں کوئی خوفناک تبدیلی پیدا نہ ہو جائے۔ دنیا کا خوف چھوڑ دو اور خدا کے لیے سب کچھ کھو دو کہ یقیناً سب کچھ مل جائے گا۔ والسلام، 1 اکتوبر 1898، عاجز عبد الکریم از قادیان۔بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انکم ٹیکس اور تازہ نشان۔ صدق را ہر دم مدد آید ز رب العالمی، صادقاں را دست حق باشد نہاں در آستین۔ سچائی کو ہر دم رب العالمین سے مدد پہنچتی ہے، صادقوں کی آستین میں خدا کا ہاتھ پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہر بلا قد آسماں بر صادق آید فرود، آخرش گردد نشان از برائے طالبین۔ ہر وہ مصیبت جو آسمان سے کسی صادق پر آتی ہے وہ آخر میں طالبان حق کے لیے ایک نشان ہو جاتی ہے۔ ہمارے بعض نادان دشمن ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں اپنے ناکام رہنے سے بہت مغموم اور کوفتہ خاطر تھے، کیونکہ ان کو ایک ایسے مقدمے میں جس کا اثر اس راقم کی جان اور عزت پر تھا، باوجود بہت سی کوشش کے فاش شکست اٹھانی پڑی۔ اور نہ صرف شکست بلکہ اس مقدمے کے متعلق وہ الہامی پیشگوئی بھی پوری ہوئی جس کے 200 سے زیادہ ثقہ اور معزز لوگوں کو خبر دی گئی تھی اور جس کو پبلک میں پیش از وقت بخوبی شائع کر دیا گیا تھا۔ مگر افسوس کہ ان مخالفوں کی بدظنی اور شتاب کاری سے ایک دوسری شکست بھی ان کو نصیب ہوئی، اور وہ یہ کہ جبکہ ان دنوں میں سرسری طور پر بغیر کسی عدالت کی باضابطہ تحقیق کے اس راقم پر مبلغ 187.08 روپے انکم ٹیکس مشخص ہو کر اس کا مطالبہ ہوا، تو یہ لوگ جن کے نام لکھنے کی حاجت نہیں، عقل مند خود ہی سمجھ جائیں گے، اپنے دلوں میں بہت ہی خوش ہوئے اور یہ خیال کیا کہ اگر ہمارا پہلا نشانہ خطا گیا تھا تو غنیمت ہے کہ اس مقدمے میں اس کی تلافی ہوئی، لیکن کبھی ممکن نہیں کہ بد اندیش اور نفسانی آدمی فتح یاب ہو سکیں، کیونکہ کوئی فتح یابی اپنے منصوبوں اور مکاریوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک ہے جو انسانوں کے دلوں کو دیکھتا اور ان کے اندرونی خیالات کو جانچتا اور ان کے نیات کے موافق آسمان پر سے حکم کرتا ہے۔ سو اس نے ان تیرا خیالات لوگوں کی یہ مراد بھی پوری نہ ہونے دی، اور بعد تحقیقات کامل بتاریخ 17 ستمبر 1898 انکم ٹیکس معاف کیا گیا۔ اس مقدمے کے یک دفعہ پیدا ہو جانے میں ایک یہ بھی حکمت الہی مخفی تھی کہ تا خدا تعالیٰ کی تائید میری جان اور آبرو اور مال کے متعلق یعنی تینوں طرح سے اور تینوں پہلوؤں سے ثابت ہو جائے، کیونکہ جان اور آبرو کے متعلق تو ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں نصرت الہی بپائے ثبوت پہنچ چکی تھی، مگر مال کے متعلق امر تائید ہنوز مخفی تھا۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت نے ارادہ فرمایا کہ پبلک کو مال کے متعلق بھی اپنی تائید دکھلاوے، سو اس نے یہ تائید بھی ظاہر فرما کر تینوں قسم کی تائیدات کا دائرہ پورا کر دیا۔ سو یہی بھید ہے کہ یہ مقدمہ برپا کیا گیا، اور جیسا کہ ڈاکٹر کلارک کا مقدمہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے برپا نہیں ہوا تھا کہ مجھ کو ہلاک یا ذلیل کیا جائے، بلکہ اس لیے برپا ہوا تھا کہ اس قادر کریم کے نشان ظاہر ہوں، ایسا ہی اس میں بھی ہوا۔ اور جس طرح میرے خدا نے جان اور عزت کے مقدمے میں پہلے سے الہام کے ذریعے سے یہ بشارت دی تھی کہ آخر میں بریت ہوگی اور دشمن شرمسار ہوں گے، ایسا ہی اس نے اس مقدمے میں بھی پہلے سے خوشخبری دی کہ انجام کار ہماری فتح ہوگی اور حاسد بد باطن ناکام رہیں گے۔ چنانچہ وہ الہامی خوشخبری اخیر حکم کے نکلنے کے پہلے ہی ہماری جماعت میں خوب اشاعت پا چکی تھی، اور جیسا کہ ہماری جماعت نے جان اور آبرو کے مقدمے میں ایک آسمانی نشان دیکھا تھا، اس میں بھی انہوں نے ایک آسمانی نشان دیکھ لیا جو ان کے ایمان کی زیادت کا موجب ہوا۔ فالحمدللہ علی ذلک۔ مجھے بڑا تعجب ہے کہ باوجود کہ نشان پر نشان ظاہر ہوتے جاتے ہیں، مگر پھر بھی مولویوں کو سچائی کے قبول کرنے کی طرف توجہ نہیں، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہر میدان میں خدا تعالیٰ ان کو شکست دیتا ہے، اور وہ بہت ہی چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی تائید الہی ان کی نسبت بھی ثابت ہو، مگر بجائے تائید کے دن بدن ان کا خذلان اور ان کا نامراد ہونا ثابت ہوتا جاتا ہے۔ مثلا جن دنوں میں جنتریوں کے ذریعے سے یہ مشہور ہوا تھا کہ حال کے رمضان میں سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگے گا، اور لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ یہ امام موعود کے ظہور کا نشان ہے، تو اس وقت مولویوں کے دلوں میں یہ دھڑکا شروع ہو گیا تھا کہ مہدی اور مسیح ہونے کا مدعی تو یہی ایک شخص میدان میں کھڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف جھک جائیں۔ اب اس نشان کے چھپانے کے لیے اول تو بعض نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس رمضان میں ہرگز کسوف نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت ہوگا کہ جب ان کے امام مہدی ظہور فرما ہوں گے، اور جب رمضان میں کسوف ہو چکا تو پھر یہ بہانہ پیش کیا کہ یہ کسوف حدیث کے لفظوں کے مطابق نہیں، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ چاند کو گرہن اول رات میں لگے گا اور سورج کو گرہن درمیان کی تاریخ میں لگے گا، حالانکہ اس کسوف میں چاند کو گرہن 13ویں رات میں لگا اور سورج کو گرہن 28 تاریخ کو لگا۔ اور جب ان کو سمجھایا گیا کہ حدیث میں مہینے کی پہلی تاریخ مراد نہیں، اور پہلی تاریخ کے چاند کو قمر نہیں کہہ سکتے، اس کا نام تو ہلال ہے، اور حدیث میں قمر کا لفظ ہے نہ ہلال کا لفظ، سو حدیث کے معنی یہ ہیں کہ چاند کو اس پہلی رات میں گرہن لگے گا جو اس کے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات ہے، یعنی مہینے کی 13ویں رات، اور سورج کو درمیان کے دن میں گرہن لگے گا، یعنی 28 تاریخ، جو اس کے گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن ہے۔ حاشیہ، یہ قانون قدرت ہے کہ چاند گرہن کے لیے مہینے کی 3 رات مقرر ہیں، یعنی 13ویں، 14ویں، 15ویں، اور ہمیشہ چاند گرہن ان 3 راتوں میں سے کسی ایک میں لگتا ہے، بس اس حساب سے چاند گرہن کی پہلی رات 13ویں رات ہے، جس کی طرف حدیث کا اشارہ ہے، اور سورج گرہن کے دن مہینے کی 27ویں اور 28ویں اور 29ویں تاریخ ہے، بس اس حساب سے درمیانی دن سورج گرہن کا 28واں ہے، اور انہی تاریخوں میں گرہن لگا۔ تب یہ نادان مولوی اس صحیح معنی کو سن کر بہت شرمندہ ہوئے، اور پھر بڑی جانکاہی سے یہ دوسرا عذر بنایا کہ حدیث کے رجال میں سے ایک راوی اچھا آدمی نہیں ہے۔ تب ان کو کہا گیا کہ جب کہ حدیث کی پیشگوئی پوری ہو گئی تو وہ جرح جس کی بنا شک پر ہے اس یقینی واقعے کے مقابل پر جو حدیث کی صحت پر ایک قوی دلیل ہے کچھ چیز ہی نہیں، یعنی پیشگوئی کا پورا ہونا یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ صادق کا کلام ہے، اور اب یہ کہنا کہ وہ صادق نہیں بلکہ کاذب ہے، بدیہیات کے انکار کے حکم میں ہے، اور ہمیشہ سے یہی اصول محدثین کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شک یقین کو رفع نہیں کر سکتا، پیش گوئی کا اپنے مفہوم کے مطابق ایک مدعی مہدویت کے زمانے میں پوری ہو جانا اس بات پر یقینی گواہی ہے کہ جس کے منہ سے یہ کلمات نکلے تھے اس نے سچ بولا ہے، لیکن یہ کہنا اس کی چال چلن میں ہمیں کلام ہے یہ ایک شکی امر ہے، اور کبھی کاذب بھی سچ بولتا ہے، ماں سوائے اس کے یہ پیش گوئی اور طرق سے بھی ثابت ہے، اور حنفیوں کے بعض اکابر نے بھی اس کو لکھا ہے، تو پھر انکار شرط انصاف نہیں ہے بلکہ سراسر ہر ترمی ہے۔ اور اس دندان شکن جواب کے بعد انہیں یہ کہنا پڑا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے، اور اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ عنقریب امام موعود ظاہر ہوگا، مگر یہ شخص امام موعود نہیں ہے بلکہ وہ اور ہوگا جو بعد اس کے عنقریب ظاہر ہوگا، مگر یہ ان کا جواب بھی بودا اور باطل ثابت ہوا، کیونکہ اگر کوئی اور امام ہوتا تو جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے وہ امام صدی کے سر پر آنا چاہیے تھا، مگر صدی سے بھی 15 برس گزر گئے اور کوئی امام ان کا ظاہر نہ ہوا۔ اب ان لوگوں کی طرف سے آخری جواب یہ ہے، یہ لوگ کافر ہیں، ان کی کتابیں مت دیکھو، ان سے ملاپ مت رکھو، ان کی بات مت سنو، کہ ان کی باتیں دلوں میں اثر کرتی، لیکن کس قدر عبرت کی جگہ ہے کہ آسمان بھی ان کے مخالف ہو گیا اور زمین کی حالت موجودہ بھی مخالف ہو گئی، یہ کس قدر ان کی ذلت ہے کہ ایک طرف آسمان ان کے مخالف گواہی دے رہا ہے اور ایک طرف زمین صلیب غلبہ کی وجہ سے گواہی دے رہی ہے۔ آسمان کی گواہی دارقطنی وغیرہ کتابوں میں موجود ہے، یعنی رمضان میں خسوف کسوف، اور زمین کی گواہی صلیبی غلبہ ہے جس کے غلبے میں مسیح موعود کا آنا ضروری تھا، اور جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، یہ دونوں شہادتیں ہماری مؤید اور ان کی مکذب ہیں۔ ابل اکرام کی موت کا جو نشان ظاہر ہوا اس نے بھی ان کو کچھ کم شرمندہ نہیں کیا، ایسا ہی مہوتسو جلسہ یعنی قوموں کا مذہبی جلسہ جس میں ہمارا مضمون بطور نشان غالب رہا تھا کچھ کم ندامت کا موجب نہیں ہوا، کیونکہ اس میں نہ صرف ہمارا مضمون غالب رہا بلکہ یہ واقعہ پیش از وقت الہام ہو کر بذریعہ اشتہارات شائع کر دیا گیا۔ کاش اگر آتھم ہی زندہ رہتا تو میاں محمد حسین بٹالوی اور اس کے ہم جنسوں کے ہاتھ میں جھوٹی تعویلوں کی کچھ گنجائش رہتی، مگر آتھم بھی جلد مر کر ان لوگوں کو برباد کر گیا۔ جب تک وہ چپ رہا زندہ رہا، اور پھر منہ کھولتے ہی الہامی شرط نے اس کو لے لیا۔ خدا تعالیٰ نے الہامی شرط کے موافق اس کو عمر دی، اور جبھی سے اس نے تکذیب شروع کی اسی وقت سے عوارض شدیدہ نے اس کو ایسا پکڑ لیا کہ بہت جلد اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، لیکن چونکہ یہ ذلت بعض نادان مولویوں کو محسوس نہیں ہوئی تھی، اور شرطی پیش گوئی کو محض شرارت سے انہوں نے یوں دیکھا کہ گویا اس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی، اور آتھم کی سراسیمگی اور زبان بند زندگی سے جو پیش گوئی کے ایام میں بدیہی طور پر رہی انہوں نے دیانت داری سے کوئی نتیجہ نہ نکالا، اور جو آتھم قسم کے لیے بلایا گیا اور نالش کے لیے اکسایا گیا اور وہ انکار سے کانوں پر ہاتھ رکھتا رہا، ان تمام امور سے ان کو کوئی ہدایت نہ ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اپنے نشانوں کو شبہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا، لکھرام کی پیش گوئی کو جس کے ساتھ کوئی شرط نہ تھی اور جس میں تاریخ اور دن اور صورت موت یعنی کس طریق سے مرے گا سب بیان کیا گیا تھا، اتمام حجت کے لیے کمال صفائی سے پورا کیا، مگر افسوس کہ سچائی کے مخالفوں نے اس کھلے کھلے خدا تعالیٰ کے نشان سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو لیکرام کی پیش گوئی میرے ذلیل کرنے کے لیے بڑا عمدہ موقع تھا، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی، اور اس میں صاف طور پر پیش گوئی کے ساتھ ہی میں نے اپنا اقرار لکھ کر شائع کر دیا تھا کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی تو میں جھوٹا ہوں اور ہر ایک سزا اور ذلت کا سزاوار ہوں۔ سو اگر میں جھوٹا ہوتا تو ایسے موقع پر جبکہ قسمیں کھا کر یہ پیش گوئی جو کوئی شرط نہیں رکھتی تھی شائع کی گئی تھی، ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ مجھ کو رسوا کرتا اور میرا اور میری جماعت کا نام و نشان مٹا دیتا۔ سو خدا نے ایسا نہ کیا، بلکہ اس میں میری عزت ظاہر کی، اور جن لوگوں نے نادانی سے آتھم کے متعلق کی پیش گوئی کو نہیں سمجھا تھا ان کے دلوں میں بھی اس پیش گوئی سے روشنی ڈالی کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ایسی پیش گوئی میں جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں تھی اور جس کے خطا جانے سے میری تمام کشتی غرق ہوتی تھی، خدا نے کیوں میری تائید کی اور کیوں اس کو پوری کر کے صدا دلوں میں میری محبت ڈال دی، یہاں تک کہ بعض سخت دشمنوں نے روتے ہوئے آ کر بیعت کی۔ اگر یہ پیش گوئی پوری نہ ہوتی تو میاں بٹالوی صاحب خود سوچ لیں کہ کس شد و مد سے وہ اشاعت و سنہ میں تکذیب کے مضامین لکھتے، اور کیا کچھ ان کا دنیا پر اثر ہوتا۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ خدا نے ایسے موقع پر کیوں بٹالوی اور اس کے ہم خیال لوگوں کو شرمندہ اور ذلیل کیا؟ کیا قرآن میں نہیں ہے کہ خدا لکھ چکا ہے کہ وہ مومنوں کو غالب کرتا ہے؟ کیا اگر پیش گوئی جو ایک ذرہ بھی شرط اپنے ساتھ نہیں رکھتی تھی اور ایک بھاری مخالف کے حق میں تھی، جو مجھ پر دانت پیستا تھا جھوٹی نکلتی، تو کیا اس صاف فیصلے کے بعد میرا کچھ باقی رہ جاتا؟ اور کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اس پیش گوئی کے جھوٹے نکلنے پر شیخ محمد حسین بٹالوی کو ہزار عید کی خوشی ہوتی اور وہ طرح طرح کے ٹھٹھے اور ہنسی کا اپنے کلام کو رنگ دے کر رسالے کو نکالتا اور کئی جلسے کرتا؟ لیکن اب پیش گوئی کے سچی نکلنے پر اس نے کیا کیا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اس نے خدا کے ایک عظیم الشان کام کو ایک ردی چیز کی طرح پھینک دیا اور اپنے منحوس رسالے میں یہ اشارہ کیا کہ لیکرام کا یہی شخص قاتل ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ میں کسی انسانی حربے کے ساتھ قاتل نہیں، ہاں آسمانی حربے کے ساتھ یعنی دعا کے ساتھ قاتل ہوں، اور وہ بھی اس کے الہا اور درخواست کے بعد۔ میں نے نہیں چاہا کہ اس پر بد دعا کروں، مگر اس نے آپ چاہا سو میں اس کا اسی طرح قاتل ہوں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خسرو پرویز شاہ ایران کے قاتل تھے۔ فضل اکرام کا مقدمہ محمد حسین پر خدا تعالیٰ کی حجت پوری کر گیا، اور ایسا ہی اس کے اور بھائیوں پر۔ پھر بعد اس کے ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں خدا کا نشان ظاہر ہوا اور وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو آخر حکم سے پہلے صدہ لوگوں میں پھیل چکی تھی۔ اس مقدمے میں شیخ بٹالوی کو وہ ذلت پیش آئی کہ اگر سعادت یاوری کرتی تو بلا توقف توبہ نسو کرتا۔ اس پر خوب کھل گیا کہ خدا نے کس کی تائید کی۔ یاد رہے کہ کلارک کے مقدمے میں محمد حسین نے عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو کر میری تباہی کے لیے ناخنوں تک زور لگایا تھا اور میرے ذلیل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا۔ آخر میرے خدا نے مجھے بری کیا اور عین کچہری میں کرسی مانگنے پر وہ ذلت اس کے نصیب ہوئی جس سے ایک شریف آدمی مارے ندامت کے مر سکتا ہے۔ یہ ایک صادق کی ذلت چاہنے کا نتیجہ ہے۔ کرسی کی درخواست پر اس کو صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے جھڑکیاں دیں اور کہا کہ کرسی نہ کبھی تجھ کو ملی اور نہ تیرے باپ کو، اور جھڑک کر پیچھے ہٹایا اور کہا کہ سیدھا کھڑا ہو جا، اور اس پر موت پر موت یہ ہوئی کہ ان جھڑکیوں کے وقت یہ عاجز صاحب ڈپٹی کمشنر کے قریب ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جس کی ذلت دیکھنے کے لیے وہ آیا تھا۔ اور مجھے کچھ ضرورت نہیں کہ اس واقعے کو بار بار لکھوں، کچہری کے افسر موجود ہیں، ان کا عملہ موجود ہے، ان سے پوچھنے والے پوچھ لیں۔ اب سوال تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کی تائید کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے اور جھوٹوں اور دجالوں کو ذلیل کرتا ہے، پھر یہ الٹی ندی کیوں بہنے لگی کہ ہر ایک میدان میں محمد حسین کو ہی ذلت اور رسوائی اور بے عزتی نصیب ہوتی گئی؟ کیا خدا تعالیٰ کی اپنے پیاروں سے یہی عادت ہے؟ اب ٹیکس کے مقدمے میں شیخ بٹالوی صاحب کی یہ خوشی تھی کہ کسی طرح ٹیکس لگ جائے، تا اسی مضمون کو لمبا چوڑا کر کے اشاعت و سنہ کو رونق دیں، تا پہلی ذلتوں کی کسی قدر پردہ پوشی ہو سکے۔ سو اس میں بھی وہ نامراد ہی رہا اور صاف طور پر معافی کا حکم آ گیا۔ خدا نے اس مقدمے کو ایسے حکام کے ہاتھ میں دیا جنہوں نے سچائی اور ایمانداری سے عدالت کو پورا کرنا تھا، سو بد نصیب بد اندیش اس حملے میں بھی محروم ہی رہے۔ خدا تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے حکام با انصاف پر اصل حقیقت کھول دی۔ اور اس جگہ ہمیں جناب مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ضلع گورداس پورہ کا شکریہ کرنا چاہیے جن کے دل پر خدا تعالیٰ نے واقعی حقیقت منکشف کر دی۔ اسی وجہ سے ہم ابتدا سے انگریزی حکومت اور انگریزی حکام کے شکر گزار اور مداح اور شناخہ ہیں کہ وہ انصاف کو بہرحال مقدم رکھتے ہیں۔ کپتان ڈگلس صاحب، سابق کمشنر نے ڈاکٹر کلارک کے مقدمہ فوجداری میں، اور مسٹر ٹی ڈکسن صاحب نے اس انکم ٹیکس کے مقدمے میں ہمیں انگریزی عدالت اور حق پسندی کے دو ایسے نمونے دیے ہیں جن کو ہم مدت العمر میں کبھی بھول نہیں سکتے، کیونکہ کپتان ڈگلس صاحب کے سامنے وہ نازک مقدمہ آیا تھا جس کا فریق مستغیث ایک معزز عیسائی تھا اور جس کی تائید میں گویا پنجاب کے تمام پادری تھے، لیکن صاحب موصوف نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ مقدمہ کس گروہ کی طرف سے ہے، اور پورے طور پر عدالت سے کام لیا اور مجھے بری کیا۔ اور جو مقدمہ اب مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب کے زیر تجویز آیا یہ بھی نازک تھا، کیونکہ ٹیکس کی معافی میں سرکار کا نقصان ہے۔ سو صاحب مؤخر الذکر نے بھی سراسر معدلت اور انصاف پسندی اور محض عدل سے کام لیا۔ میری دانش میں اس قسم کے حکام گورنمنٹ کی رعایا پروری اور نیک نیتی اور اصول انصاف کے روشن نمونے ہیں، اور واقعی امر یہی تھا جس امر تک مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب کا روشن خیال پہنچ گیا۔ سو ہم شکر بھی کرتے ہیں اور دعا بھی۔ اور اس جگہ محنت اور تفتیش منشی تاج الدین صاحب تحصیل پرگنا بٹالہ قابل ذکر ہے، جنہوں نے انصاف اور حقاق حق مقصود رکھ کر واقعات صحیحہ کو آئینہ کی طرح حکام بالا دست کو دکھلا دیا، اور اس طرح پر ٹھیک ٹھیک اصلیت تک پہنچنے کے لیے اعلیٰ حکام کو مدد دی۔ اب وہ مقدمہ یعنی تحصیل دار صاحب کی رائے اور صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کا اخیر حکم ذیل میں لکھا جاتا ہے۔ نقل رپورٹ منشی تاج الدین صاحب تحصیل دار پرگنا بٹالہ ضلع گرداسپور بمقدمہ عذرداری ٹیکس مشمولہ مثل اجلاسی مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر، مرجوع 27 جون 1898، فیصلہ 17 ستمبر 1898، نمبر بستہ از محکمہ، نمبر مقدمہ 55/46، مثل عذرداری انکم ٹیکس، مسمی مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضی ذات مغل سکنہ قادیاں تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور۔ بحضور جناب والا شان جناب صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر ضلع گرداسپور، جناب عالی مرزا غلام احمد قادیانی پر اس سال 187.08 روپے انکم ٹیکس تشخیص ہوا تھا۔ اس سے پیشتر مرزا غلام احمد پر کبھی ٹیکس تشخیص نہیں ہوا، کیونکہ یہ ٹیکس نیا لگایا تھا۔ مرزا غلام احمد نے اس پر عدالت حضور میں عذرداری دائر کی، جو بنا بر دریافت سپرد محکمہ حاضر ہوئی۔ بیشتر اس کے کہ انکم ٹیکس کے متعلق جس قدر تحقیقات کی گئی ہے اس کا ذکر کیا جائے، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کچھ ذکر گوش گزارے حضور کیا جاوے، تاکہ معلوم ہو کہ عذردار کون ہے اور کس حیثیت کا آدمی۔ مرزا غلام احمد ایک پرانے معزز خاندان مغل میں سے ہے جو موضع قادیان میں عرصے سے سکونت پذیر ہے۔ اس کا والد مرزا غلام مرتضی ایک معزز زمیندار تھا اور موضع قادیان کا رئیس تھا۔ اس نے اپنی وفات پر ایک معقول جائیداد چھوڑی، اس میں سے کچھ جائیداد تو مرزا غلام احمد کے پاس اب بھی ہے، اور کچھ مرزا سلطان احمد پسر مرزا غلام احمد کے پاس ہے، جو اس کو مرزا غلام قادر مرحوم کی بیوی کے توسل سے ملی۔ یہ جائیداد اکثر زرعی، مثلاً باغ، زمین اور تعلقہ داری چند دیہات ہے، اور چونکہ مرزا غلام مرتضی ایک معزز رئیس آدمی تھا، ممکن ہے اور میری رائے میں اغلب ہے کہ اس نے بہت سی نقدی اور زیورات بھی چھوڑے ہوں، لیکن ایسی جائیداد غیر منقولہ کی نسبت قابل اطمینان شہادت نہیں گزری۔ مرزا غلام احمد ابتدائی ایام میں خود ملازمت کرتا رہا ہے، اور اس کا طریق عمل ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ اسے امید نہیں ہو سکتی کہ اس نے اپنی آمدنی یا اپنے والد کی جائیداد نقدی و زیورات کو تباہ کیا ہو۔ جو جائیداد غیر منقولہ اس کو باپ سے وراثتاً پہنچی ہے وہ تو اب بھی موجود ہے، لیکن جائیداد غیر منقولہ کی نسبت شہادت کافی نہیں مل سکی۔ لیکن بہرحال مرزا غلام احمد کے حالات کے لحاظ سے یہ تمانیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اس نے تلف نہیں کی۔ کچھ مدت سے مرزا غلام احمد نے ملازمت وغیرہ چھوڑ کر اپنے مذہب کی طرف رجوع کیا، اور اس عمل کی ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا کہ وہ ایک مذہبی سرگروہ مانا جاوے۔ اس نے چند مذہبی کتابیں شائع کیں، رسالہ جات لکھے اور اپنے خیالات کا اظہار بذریعہ اشتہارات کیا۔ چنانچہ اس کل کاروائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ کچھ عرصے سے ایک متعدد اشخاص کا گروہ، جن کی فہرست بحروف انگریزی منسلک حاضہ ہے، اس کو اپنا سرگروہ ماننے لگ گیا اور بطور ایک علیحدہ فرقے کے قائم ہو گیا۔ اس فرقے میں حسب فہرست منسلک حاضہ 318 آدمی ہیں، جن میں بلا شبہ بعض اشخاص جن کی تعداد زیادہ نہیں معزز اور صاحب علم ہیں۔ مرزا غلام احمد کا گروہ جب کچھ بڑھ نکلا تو اس نے اپنی کتب فتح اسلام اور توضیح مرام میں اپنے اغراض کے پورا کرنے کے لیے اپنے پیروں سے چندے کی درخواست کی اور ان میں 5 مددات کا ذکر کیا جن کے لیے چندے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ مرزا غلام احمد پر اس کے مریدان کا اعتقاد ہو گیا، رفتہ رفتہ انہوں نے چندہ بھیجنا شروع کیا اور اپنے خطوط میں بعض دفعہ تو تخصیص کر دی کہ ان کا چندہ ان 5 مدوں میں سے فلاں مد پر لگایا جاوے، اور بعض دفعہ مرزا غلام احمد کی رائے پر چھوڑ دیا کہ جس مد میں وہ ضروری خیال کریں صرف کریں۔ چنانچہ حسب بیان مرزا غلام احمد عذردار اور بروئے شہادت گواہان چندہ کے روپے کا حال اسی طرح ہوتا ہے۔ الغرض یہ گروہ اس وقت بطور ایک مذہبی سوسائٹی کے ہے، جس کا سر گروہ مرزا غلام احمد ہے اور باقی سب پیروان ہیں، اور چندہ باہمی سے اپنے سوسائٹی کے اغراض کو بسلوک پورا کرتے ہیں۔ جن 5 مددات کا اوپر ذکر ہوا ہے وہ حسب ذیل ہے۔ اول، مہمان خانہ۔ جس قدر لوگ مرزا غلام احمد کے پاس قادیان میں آتے، خواہ وہ مرید ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ مذہبی تحقیقات کے لیے آئے ہوں، ان کو وہاں سے کھانا ملتا ہے، اور حسب بیان تحریری مختار مرزا غلام احمد اس مد کے چندے میں سے مسافروں، یتیموں اور بیواؤں کی بھی امداد کی جاتی ہے۔ دوم، مطبعہ۔ اس میں مذہبی کتابیں اور اشتہارات چھاپے جاتے ہیں اور بعض دفعہ لوگوں میں مفت تقسیم ہوتے ہیں۔ سوم، مدرسہ۔ مرزا غلام احمد کے مریدوں کی طرف سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا ہے، لیکن اس کی ابھی ابتدائی حالت ہے، اور اس کا اہتمام مولوی نور الدین کے سپرد ہے، جو مرزا غلام احمد کا ایک مرید خاص ہے۔ چہارم، سالانہ اور دیگر جلسہ جات۔ اس گروہ کے سالانہ جلسے بھی ہوتے ہیں اور ان جلسوں کے سر انجام دینے کے لیے چندہ فراہم کیا جاتا ہے۔ پنجم، خط و کتابت۔ حسب بیان تحریری مختار مرزا غلام احمد اور شہادت گواہان، اس میں بہت سا روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ مذہبی تحقیقات کے متعلق جس قدر خط و کتابت ہوتی ہے، اس کے لیے مریدوں سے چندہ لیا جاتا ہے۔ الغرض حسب بیان گواہان ان 5 مدوں میں چندے کا روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور ان ذرائع سے مرزا غلام احمد ما اپنے مریدوں کے اپنے خیالات مذہبی کی اشاعت کرتا ہے۔ یہ سوسائٹی ایک مذہبی گروہ ہے، اور چونکہ حضور کو اس گروہ کی نسبت پیشتر سے علم ہے، اس لیے اسی مختصر خاکے پر اکتفا کی جاتی ہے، اور اب اصل درخواست عذرداری کے متعلق گزارش کی جاتی ہے۔ مرزا غلام احمد پر امسال 7200 روپے اس کی سالانہ آمدنی قرار دے کر 187 روپے 8 آنے انکم ٹیکس قرار دیا گیا۔ اس کی عذرداری پر اس کا اپنا بیان خاص موضع قادیان میں، جبکہ کم ترین بتقریب دورہ اس طرف گیا لیا گیا، اور 13 کس گواہان کی شہادت قلم بند کی گئی۔ مرزا غلام احمد نے اپنے بیان حلفی میں لکھوایا کہ اس کو تعلقہ داری، زمین اور باغ کی آمدنی ہے۔ تعلقہ داری کی سالانہ تخمیناً
62 روپے 10 آنے
کی، زمین کی تخمیناً 300 روپے سالانہ کی، اور باغ کی سالانہ تخمیناً 200-300 روپیہ، 400 اور حد درجہ 500 روپے کی آمد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کسی قسم کی اور آمدنی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کو تخمیناً 5200 روپیہ سالانہ مریدوں سے اس سال پہنچا ہے، ورنہ اوسط سالانہ آمدنی قریباً 4000 روپے کی ہوتی ہے۔ وہ 5 مدوں میں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے خرچ ہوتی ہے، اور اس کے ذاتی خرچ میں نہیں آتی۔ خرچ اور آمدنی کا حساب باضابطہ کوئی نہیں ہے، صرف یاداشت سے تخمیناً لکھوایا ہے۔ مرزا غلام احمد نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کی ذاتی آمدنی باغ زمین اور تعلقہ داری کی اس کے خرچ کے لیے کافی ہے اور اس کو کچھ ضرورت نہیں ہے کہ وہ مریدوں کا روپیہ ذاتی خرچ میں لاوے۔ شہادت گواہان بھی مرزا غلام احمد کے بیان کی تائید کرتی ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ مریدان بطور خیرات 5 مدات مذکورہ بالا کے لیے روپیہ مرزا غلام احمد کو بھیجتے ہیں اور انہی مدات میں خرچ ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد کی اپنی ذاتی آمدنی سوائے آمدنی تعلقہ داری زمین اور باغ کے اور نہیں ہے جو قابل ٹیکس ہو۔ گواہان میں سے 6 گواہ وہ معتبر اشخاص ہیں لیکن مرزا صاحب کے مرید ہیں اور اکثر مرزا غلام احمد کے پاس رہتے ہیں۔ دیگر 7 گواہ مختلف قسم کے دکاندار ہیں جن کو مرزا صاحب سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ بالعموم یہ سب گواہان مرزا غلام احمد کے بیان کی تائید کرتے ہیں اور اس کی ذاتی آمدنی سوائے آمدنی تعلقہ داری زمین اور باغ کے اور کسی قسم کی نہیں بتلاتے۔ میں نے موقع پر بھی خفیہ طور سے مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی کی نسبت بعض اشخاص سے دریافت کیا، لیکن اگرچہ بعض اشخاص سے معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی بہت ہے اور یہ قابل ٹیکس ہے، لیکن کہیں سے کوئی بیّن ثبوت مرزا صاحب کی آمدنی کا نہ مل سکا۔ زبانی تذکرات پائے گئے، کوئی شخص پورا پورا ثبوت نہ دے سکا۔ میں نے موضع قادیان میں مدرسہ اور مہمان خانے کا بھی ملاحظہ کیا۔ مدرسہ ابھی ابتدائی حالت میں ہے اور اکثر بہ عمارت خام بنا ہوا ہے اور کچھ مریدوں کے لیے بھی گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن مہمان خانے میں واقعی مہمان پائے گئے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جس قدر مرید اس روز قادیان میں موجود تھے انہوں نے مہمان خانے سے کھانا کھایا۔ کم ترین کی رائے ناقص میں اگر مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی صرف تعلقہ داری اور باغ کی قرار دی جائے جیسا کہ شہادت سے عیاں ہوا، اور جس قدر آمدنی مرزا صاحب کو مریدوں سے ہوتی ہے اس کو خیرات کا روپیہ قرار دیا جائے جیسا کہ گواہان نے بالعموم بیان کیا، تو مرزا غلام احمد پر موجودہ انکم ٹیکس بحال نہیں رہ سکتا۔ لیکن جبکہ دوسری طرف یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک معزز اور بھاری خاندان سے ہے اور اس کے آباء و اجداد رئیس رہے ہیں اور ان کی آمدنی معقول رہی ہے اور مرزا غلام احمد خود ملازم رہا ہے اور آسودہ حال رہا ہے، تو ضرور گمان گزرتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک مالدار شخص ہے اور قابل ٹیکس ہے۔ مرزا صاحب کے اپنے بیان کے مطابق حال ہی میں اس نے اپنا باغ اپنی زوجہ کے پاس گرو رکھ کر اس سے 4000 روپے کا زیور اور 1000 روپیہ نقد وصول پایا ہے، تو جس شخص کی عورت اس قدر روپیہ دے سکتی ہو اس کی نسبت گمان گزرتا ہے کہ وہ مالدار ہوگا۔ کم ترین نے جس قدر تحقیقات کی ہے وہ شامل مثل حاضہ ہے اور بتعمیل حکم حضور رپورٹ حاضہ ارسال خدمت حضور ہے۔ المرقوم 31 اگست 1898۔ کم ترین تاج الدین تحصیلدار بٹالہ مقرر آنکے مختار وکیل مرزا غلام احمد کو حضور کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے 3 ستمبر 1898 کی تاریخ دی گئی۔ تحریر بتاریخ صدر، دستخط حاکم۔ نقل حکم درمیانی بصیغہ عذرداری ٹیکس اجلاسی ٹی ڈیکسن صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر گرداسپور۔ مثل عذرداری انکم ٹیکس مسمی مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ ذات مغل سکنہ موضع قادیاں تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور۔ آج یہ کاغذات پیش ہو کر رپورٹ تحصیلدار صاحب سماعت ہوئی۔ فی الحال یہ مثل زیر تجوید رہے۔ شیخ علی احمد وکیل اور مختار عذردار حاضر ہیں، ان کو اطلاع دیا گیا۔ تاریخ 3/9/1898، دستخط حاکم۔ نقل ترجمہ حکم اخیر بصیغہ عذرداری ٹیکس اجلاسی مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ضلع گرداسپور۔ ترجمہ حکم: یہ ٹیکس جدید تشخیص کی گئی ہے اور مرزا غلام احمد کا دعویٰ ہے کہ تمام اس کی آمدنی اس کے ذاتی کاروبار پر خرچ نہیں ہوتی بلکہ اس فرقے کے اخراجات پر صرف ہوتی ہے کہ جو اس نے قائم کیا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس اور جائیداد بھی ہے، لیکن اس نے تحصیلدار کے سامنے بیان کیا کہ وہ آمدنی بھی کہ جو از قسم آمدنی اراضی و زراعت کی ہے اور زیر دفعہ 5(b) ہے مذہبی اخراجات میں جاتی ہے۔ ہم اس شخص کی نیک نیتی پر شبہ کرنے کے لیے کوئی وجہ معلوم نہیں کرتے اور ہم اس کی آمدنی کو جو از چندہا ہے وہ 5200 روپے بیان کرتا ہے معاف کرتے ہیں، کیونکہ زیر دفعہ 5(e) محض مذہبی اغراض کے لیے وہ صرف کی جاتی ہے، لہذا حکم ہوا کہ بعد تعمیل ضابطہ کاغذات حاضہ داخل دفتر کیے جائیں۔ تاریخ 17/9/98، مقام ڈلہوزی، دستخط حاکم۔ اس جگہ اصل انگریزی حکم کا ترجمہ بھی پیش کیا جاتا ہے، بعدالت ٹی ڈیکسن صاحب بہادر کلکٹر ضلع گرداسپور، مقدمہ نمبر 46 بابت 1898 عزتداری انکم ٹیکس، مرزا غلام احمد صاحب ولد مرزا غلام مرتضیٰ، قوم مغل، ساکن موضع قادیاں مغلاں، تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور، عزردار۔ حکم، یہ ٹیکس اب کے ہی لگایا گیا ہے، اور مرزا غلام احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام آمدنی میری جماعت کے لیے خرچ ہوتی ہے، میرے ذاتی خرچ میں نہیں آتی۔ وہ اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ میری اور بھی جائیداد ہے، لیکن تحصیلدار صاحب کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس میری جائیداد کی آمدنی بھی جو از قسم زمین ہے اور پیداوار زراعت ہے اور زیر دفعہ 5 بے انکم ٹیکس سے بری ہے، دینی مصارف میں ہی کام آتی ہے۔ اس شخص کے اظہار نیک نیتی میں مجھے شک کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، جس کی جماعت کو ہر ایک جانتا ہے۔ میں ان کی چندوں کی آمدنی کو، جس کی تعداد وہ 5200 بیان کرتے ہیں اور جو محض دینی کاموں میں خرچ ہوتی ہے، زیر دفعہ 5E انکم ٹیکس سے بری کرتا ہوں۔ دستخط ٹی ڈیکسن صاحب بہادر کلکٹر، 17/1898۔ جس کتاب پر دستخط مصنف و مور نہ ہو تو وہ کتاب مسروقہ ہوگی۔ راقم مرزا غلام احمد، مورخہ 20 اکتوبر 1898۔